درود به جناب محمد و آل محمد. اللهم
صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاء محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
آپ نے گزشتہ خبروں کا خلاصہ بھی دیکھا ہوگا اور ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی کے ذہن میں اور پاکستان سے بیٹھے ہوئے باہر لوگوں کے ذہن میں بھی اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی ہے، پاکستان کے اندر کچھ افراد کا جانا اور کچھ نئے افراد کا آنا. کل میں ایک ڈاکومنٹ دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا تھا انالیسس کرنے والے نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ نیکسٹ امریکن پریزیڈنٹ کے لیے جو سب سے ٹف کام ہوگا وہ پاکستان ہوگا. اس وقت پاکستان اتنا اہم ملک ثابت ہو گیا ہے دنیا کے اندر کہ اس کو جھیلنا کسی بھی امریکی صدر کے لیے سب سے سخت مرحلہ ثابت ہوگا. جو حوادث گزشتہ دو تین ہفتوں کے اندر پیش آئے، میں معمولاً پاکستان کے سیاسی تجزیے کے دوران اس پائے پر پہنچتا ہوں جیسے ان حوادث کو دیکھتے ہوئے بھی جو دو تین ہفتوں کے دوران پیش آئے کہ نہیں معلوم رونا چاہیے یا اس کے اوپر ہنسنا چاہیے. واقعا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آیا اس کے اوپر ہنسیں کہ گیم بنتا ہے، گیم پھیلایا جاتا ہے، اس گیم کے تحت مہرے تبدیل کیے جاتے ہیں، اس ڈرامے کو دیکھ کر انسان ہنسے کہ پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا روئے اس بات کے اوپر کہ اس قوم کا مقدر کیا ہے، بلاخر ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. یعنی کچھ عرصے پہلے ایسا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر ایک ایسا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آیا تھا جس کے پاس امریکن نیشنلٹی تھی تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ اعتراضات تھے کہ بلاخر ایک امریکن نیشنلٹی رکھنے والا پاکستانی پرائم منسٹر بن رہا ہے اور مثال کے طور پر ورلڈ بینک کے اندر جاب کرتا تھا، یہ تھا وہ تھا. اب جو ہمارا نصیب آنے والا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے. یعنی ملکوں کی تاریخ میں کم ایسا ہوا ہے جو اب ہونے والا ہے. اور جو ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو انڈرسٹوڈ ہے کہ کرمنل ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہے، پاکستان کی عدالتوں میں مجرم ہے، بین الاقوامی عدالتوں کے اندر مجرم ہے، شہرت کے اعتبار سے مجرم ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ مجرم ہے. وہ بری ذمہ ہو گیا. نہ صرف یہ کہ بری الذمہ ہو گیا جس کے اوپر لوگوں کو اعتراضات تھے کہ بھئی بری الذمہ کیوں کر دیا گیا، نہ صرف یہ کہ بری الذمہ ہو گیا بلکہ ملک کی تمام تر سیاسی طاقتیں اس کے ہاتھ میں آ گئی ہیں اور آفیشلی ایکسپٹ ہوتے ہوئے وہ ملک کا صدر بننے کی طرف جا رہا ہے. اب نہیں معلوم یہ یعنی پاکستان کی سیاسی نظام کے اندر کتنا جھول ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے جو اب ہونے والا ہے. تو آزادی کیا ہوئی اس ملک کی، اس ملک کا وقار کیا ہوا، سیاسی منصب کے اوپر کوئی ایسی آدمی آئے کم سے کم جس کا ظاہر تو اچھا ہو، یہ تمام چیزیں پامال ہو رہی ہیں اور ملک کی تاریخ جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں آ رہی ہے. کس قسم کے کانٹیکٹس ہیں ان کے؟ میرے خیال میں جو لوگ تھوڑا بہت امریکی فیگرز کو پہچانتے ہیں، امریکن فیگرز کو اور اس وقت کے پولیٹیشنز کو، انہوں نے شاید نام سنا ہو امریکہ کے اقوام متحدہ میں نمائندے کا نام، جو ایکچولی ایک افغان ہے لیکن امریکی نظام کے اندر کافی اس کے پاس پوزیشن حاصل ہے اور اتنی زیادہ پوزیشن حاصل ہے کہ اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ شاید ایک وقت آئے کہ امریکہ کرزائی کی جگہ اس کو صدر بنانے کی کوشش کرے گا. یہ عراق میں امریکہ کا سفیر رہ چکا ہے اور کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر یعنی جوڑ توڑ کے اندر اس کو ہٹاؤ اس کو بٹھاؤ یہ سازش وہ سازش اس کام کا ماہر سمجھا جاتا ہے. زلم خلیل زاد نام کر کے تقریباً اس قسم کا نام ہے اور ڈان کے اندر کم سے کم خبر آئی تھی اور ڈان کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان صاحب کے اتنے زیادہ کانٹیکٹس ہیں زرداری صاحب کے ساتھ کہ رچرڈ بوچر جو امریکن آفیشل ہے اس نے خود ان کو اعتراض آمیز خط لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ کے تعلقات کس بنیاد پر ہیں ان کے ساتھ، آپ اقوام متحدہ میں امریکہ کے نمائندے ہیں، اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے جو تعلقات زرداری صاحب کے ساتھ ہیں آیا یہ آفیشل ہیں تو میں اس علاقے کا مسئول ہوں، ذمہ دار ہوں، مجھے کیوں نہیں معلوم کہ آپ کے تعلقات کیا ہیں، اور اگر یہ پرسنل ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنے پرسنل تعلقات کو اتنا حد تک پھیلائیں کہ پاکستان کے اندر زرداری صاحب کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے بحال ہوں، اتنا کہ ابھی کچھ دنوں کے اندر شاید وہ دبئی تشریف لے جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. تو یہ جو جیسے ہی سامنے آئے یہ فگر کہ اس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں تو آپ سمجھ جائیں امریکی ایڈمنسٹریشن میں جو انتہائی اندر کا آدمی ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، یعنی وہ آدمی کہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بدنام ترین آدمی ہے کرپشن کے لیے، بدنام ترین آدمی ہے جوڑ توڑ کے لیے، اس کے ساتھ ان کے تعلقات جڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ اچھا اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو کچھ پلان ہو رہا ہے یہ اوپر سے بن کر آیا ہے. اگر آپ سب کے اور ہمارے ذہن میں ہو تو پچھلے سال امریکن بروکر ایک معاہدہ ہوا تھا بینظیر اور مشرف کے درمیان، اس کے تحت بینظیر صاحبہ یہاں تشریف لا رہی تھیں اور اس کے بعد یہ تمام گیم آگے بڑھنا شروع ہوا کہ وہ جب وہ پاکستان آنے لگیں تو وہ سی این این اور بی بی سی نے اتنا زیادہ اس کو کوریج دی کہ نہیں معلوم سمجھ میں آ رہا تھا بینظیر نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور اچانک بینظیر جو ہے وہ ماری گئیں اور ان کے نتیجے میں سارا اقتدار ایک آدمی کے ہاتھ میں آ گیا، اور وہ بھی کس بنیاد پر؟ ایک وصیت نامے کی بنیاد پر. وہ وصیت نامہ ثابت ہو کہ بینظیر کا ہے، اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ کس کا وصیت نامہ ہے. تو انسان تعجب کرتا ہے اور اس قوم کے اوپر افسوس کرتا ہے کہ اس قوم کا نصیب کیا یہی ہے. آیا 61 سال جدوجہد، اتنے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، اتنے کروڑ انسانوں کا غربت برداشت کرنا، وہ تمام یہ تھا کہ ایک ایسا آدمی جو مسٹر 10% پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، جس کا کرمنل ریکارڈ مشہور ہے، بلکہ کل مجھے ایک ای میل ملا بہت ہی عجیب تھا، اب میں بتا رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہنسوں یا رہوں کیا کروں اس واقعے کے اوپر جو اب ہو رہا ہے. اس میں لکھا تھا کہ اس نے کچھ ریکارڈز بھیجے تھے جو فائنینشیل ٹائمز نے یا فائنینشیل پوسٹ نے، میرے خیال میں فائنینشیل پوسٹ نے جمع کیے تھے، اور اس نے ثابت کیا تھا کہ زرداری صاحب کے اوپر جو برطانیہ کی عدالت کے اندر کیس چل رہا تھا اس سے ان کو نجات ان ڈاکومنٹس کے بعد ملی تھی، جو ڈاکومنٹس انہوں نے سبمٹ کیے تھے. وہ ڈاکومنٹ کیا تھے؟ ان ڈاکومنٹس میں ثابت کیا گیا تھا کہ ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر کیس نہ کیا جائے. ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا ان کے اوپر، انہوں نے ایک سال کے میڈیکل رپورٹس اس میں سبمٹ کی تھی جس میں کوئی امریکن ڈاکٹر ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اٹیسٹیشن بھی شامل تھی کہ یہ آدمی کئی سال سے میرے ٹریٹمنٹ میں ہے، اس کو جیل کے اندر رہتے ہوئے اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا ہے کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر کیس نہ کیا جائے. آفیشلی جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے اب وہ پاکستان کا بے تاج بادشاہ تو بنا ہوا ہے، اب تاج بھی لینے والا ہے 6 ستمبر کو اگر ڈیلے نہیں ہوا. تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور کچھ دوستوں نے مجھے بتایا بعد میں کہ بھائی یہ جو ریکارڈ ہے سی ڈیز وغیرہ ہے یہ انٹیریئر سندھ بھی جاتی ہیں، ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ان کے اوپر اتنا زیادہ اعتراض مت کیا کریں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ان دوستوں کے احترام میں ہم وہ بات نہ کہیں جو اندھوں کو بھی اب نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کا مقدر شاید اچھے ہاتھوں کے اندر نہیں جا رہا، پہلے بھی اچھا نہیں تھا اب اور برا ہونے کی طرف جا رہا ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب، مثلا ان باتوں کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں پرویز مشرف بہت اچھا تھا، نہیں ہم نہیں کہہ رہے یہ بات، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ایک غلطی کے بعد اس سے بڑی غلطی ہونے والی ہے اب، اور اس غلطی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ فروری 2008 میں الیکشنز ہوئے ہیں اور مارچ کے قریب اس گورنمنٹ نے آنا کہ جرات کی ہے، اور مارچ سے لے کر اب تک آپ جان رہے ہیں کہ مشکل سے 6 مہینے ہو رہے ہیں. اس 6 مہینے میں $7 ارب فورن ریزروز میں سے ختم ہوئے ہیں. فروری 2008 میں فورن ایکشن ریزروز تقریباً $16 ارب کے اوپر تھے اور اس وقت $9 ارب کے اوپر ہیں. تو مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ کہ 6 مہینے کے اندر ہم نے $7 ارب کی کون سی انویسٹمنٹ کی ہے، ہمارے ایکسپینڈیچرز میں کیسے اتنا اضافہ ہوا کہ ہم $7 ارب کہیں پر کھو چکے ہیں. اور اگر ہماری گورنمنٹ اتنی قابل ہے کہ وہ 6 مہینے میں $7 ارب خرچ کر سکتی ہے تو آگے 6 مہینے میں کیا خرچ کریں گے، اور اس کے بعد اگلے سال کیا کریں گے پھر ہم. یہ وہ کرائسس ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہے. اکنامیکل کرائسس آپ کے سامنے ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج جس دن مشرف صاحب گئے تھے اس دن اخباروں نے لکھا 400 پوائنٹ گین کیے, تو میں سوچ رہا تھا یہ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں. اب انڈر 9000 کے اوپر ہیں ہم, تو ہم بہت عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم اگلے چند مہینوں میں کیا دیکھیں گے. جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں اور باقی خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدایا یہ نہ ہو جو سمجھ میں آ رہا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بش اپنے دو بڑے اہداف کے اندر مکمل ناکام ہو چکے ہیں. ایک لبنان کے محاذ پر وہ مکمل ناکام ہوئے اور دوسرا ایران کے محاذ پر بش مکمل ناکام ہوا ہے. اور اب اس کو جانے سے پہلے نومبر 2008 میں الیکشن سے پہلے کوئی میڈل چاہیے جو یہ کہہ سکے کہ بہرحال جاتے جاتے میرے لیے قابل فخر کام یہ رہا. کوئی چیز نہیں ہے, ابھی ان کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو قابل فخر ہو. جو انہوں نے 9/11 کا ڈرامہ کیا, جس بیس کے اوپر کیا وہ بیس غلط ثابت ہوئی, جس بیس پر عراق پہ حملہ کیا وہ بیس غلط ثابت ہوئی, اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا دعویٰ کیا اس میں ناکام ہوئے, ملا عمر کو پکڑنے کا دعویٰ کیا اس میں ناکام ہوئے, کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. عراق پہ حملہ کرتے وقت کہا اس کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو 20 منٹ میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں, اس کا 2% بھی ان کے پاس عراق کے پاس سے نہیں نکلا. انہوں نے کہا کہ عراق کے اندر القاعدہ کے لنکس ہیں, وہ لنکس کبھی بھی ثابت نہیں ہوئے. ہر چیز جھوٹ اور مکاری ثابت ہوئی ہے. تو پریزیڈنٹ بش کا ریکارڈ بہت خراب ہوا ہے, کوئی چیز اس کے اندر اچھائی نہیں ہے. انہوں نے جنوری 2009 میں ہینڈ اوور کرنا ہے. میرا اپنے خیال ہے جانے سے پہلے کوئی کارنامہ کرنا چاہیں گے, اور یہ چونکہ لبنان میں کوئی کارنامہ نہیں کر سکتے اور ایران کے اندر کوئی کارنامہ نہیں کر سکتے, ان کے بس میں نہیں ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ عرض کیا تھا کہ جاتا ہوا پریزیڈنٹ کبھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. اگر اس نے حملہ کرنا ہے تو اپریل مئی 2008 میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ڈیڈ لائن ہوگی, اس کے بعد حملہ نہیں ہو پائے گا. تو اب وہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہیں, حملے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی آنے والا نیا پریزیڈنٹ ہوگا, چاہے وہ اوباما ہو چاہے وہ مکین ہو, وہ 2010 سے پہلے حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا. 2009 جنوری کے اندر وہ آئے گا اور 2010 مارچ اپریل 2010 سے پہلے حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے اب اگلی ڈیڈ لائن کیا ہے ہم ایران جنگ کے اندر, تو میں کہوں گا کہ مارچ اپریل 2010 سے پہلے حملہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس وقت حملہ بہت بہت زیادہ امکان ہے کہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال وہ بلا ابھی ٹل گئی ہے. تو یہ 2 مہینوں میں ناکام ہوئے ہیں, ان کے پاس جاتے جاتے کوئی چیز نہیں ہے. تو جاتے جاتے جو تیر مارنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو مکمل کنٹرول کر لیا ہے, پاکستان کے ایٹمک ایسٹس کو مکمل کنٹرول کر لیا ہے, اس ٹیکنالوجی کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ اسرائیل کو بہت خوش کرنا چاہیں گے کہ جو اس بات کے اوپر بہت حساس ہے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی توانائی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کو یہ ہدف حاصل کرنا ہے تو ان کے سامنے صرف ایک رکاوٹ ہے, وہ پاکستانی آرمی ہے. اور پاکستانی آرمی بھی نہ اس وجہ سے کہ ان کو قوم کے مفادات عزیز ہیں یا قوم کے مفادات کا وہ تحفظ کرنا چاہتے ہیں, بلکہ پاکستان آرمی کو سب سے اہم اس وجہ سے کہ اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پاکستانی آرمی کے پاس اپنے وقار کے لیے اور انڈیا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو یہ وہ چیز تھی جس کا انہوں نے بھرپور دفاع کیا, اس کے اوپر بہت دفعہ بارگین کیا اور امریکہ سے بہت کچھ انہوں نے لیا. میرا اپنا خیال ہے کہ جارج بش جانے سے پہلے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اس نے ختم کرنے کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو اس نے آئی ایس آئی اور فوج کو اتنا بدنام کر لیا ہے پاکستان کے اندر کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی آئی ایس آئی اور فوج کے لیے کسی بھی قسم کا ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو. بلکہ مثلا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج نے یہ کام کیا تو مجھے بھی تشریح کرنی پڑی کہ وہ کسی قومی جذبات کے تحت نہیں کیا, چونکہ مجھے معلوم ہے فوج کتنی بدنام ہے یہاں پر. تو سامنے والا کہیں یہ نہ سوچے کہ صاحب فوج کو ڈیفینڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو اتنی زیادہ بدنام ہو گئی آئی ایس آئی اور فوج, اور دونوں اپنے اعمال کی وجہ سے کافی حد تک اس کے اندر حقدار ہیں اس بات کے کہ اب کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر کیوس پھیلے, بڑی سطح کے اوپر کیوس پھیلے, آرمی کے اوپر پریشر ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ آپ اپنے جو بھی نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ سب کے سب امریکہ کے آپ حوالے کر دیجئے. اس کام کو کیسے نپٹایا جا سکتا ہے؟ میرا اپنے خیال ہے ایک اپرچونٹی اس وقت تھی جب بینظیر کی موت ہوئی تھی. بینظیر کی موت کے بعد پورا ملک 3 دن کے لیے ایک کیوس کے اندر تھا. شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس موقع پہ انہوں نے اقوام متحدہ کا ایک سیکورٹی کونسل کا بند کمرے کا ایک اجلاس بھی کیا تھا, جس کے اندر نہیں معلوم کیا کچھ پاس ہوا، لیکن بہرحال اس موقع پر یہ بلا ٹل گئی تھی، اور جو خطرہ تھا کہ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی دخالت کرے گی اور ایسٹس کو لے لے گی، وہ کام اس وقت نہیں ہوا. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ اب ایسا ہی کوئی موقع آئے گا جس موقع کے اوپر پاکستان کے اندر ایک کیوس ہوگا، بڑی سطح کا کیوس ہوگا، اور اس کیوس کے مقابلے میں انٹرنیشنل کمیونٹی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، اور ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمارا مطلب صرف امریکہ ہی ہے، امریکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان غیر ذمہ دار ملک ہے، اس کے اندر کیوس بہت زیادہ ہے، اور اتنے خطرناک چیز کا اتنے خطرناک ملک کے اندر ہونا پوری دنیا کی امن و سلامتی کے لیے خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں طالبان کے ایلیمنٹ بھی ہیں، اور اس حالت میں ضروری ہے کہ ان وسائل کو کہیں نہ کہیں محدود کیا جائے. تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایسے ایک کیوس کی طرف میں اور آپ بڑھ رہے ہیں. سارے انڈیکیٹرز خراب ہیں، اقتصادی طور پر صورتحال انتہائی خراب ہے، اور معاشرتی طور پر صورتحال، یعنی مثال کے طور پر آپ کا جو معاشرہ ہے، تو معاشرہ جب قحط سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو 2 مہینے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جب قحط ہوگا تو 2 علامتیں ظاہر ہوں گی. ایک تو یہ کہ شہروں کے اندر بدامنی پھیلنا شروع ہو جائے گی، لوگ مظاہرے وغیرہ کرنا شروع کر دیں گے، جس کو لوگ شروع میں کہیں گے کہ یہ سیاسی مظاہرے ہیں، اور بعد میں قبول کرنا پڑے گا کہ نہیں یہ بھوک کے مظاہرے ہیں. دوسری بات یہ ہوگی کہ لوگ موومنٹ کرنا شروع کر دیں گے، ایک علاقے سے موو کریں گے، دوسرے علاقے کے اندر جائیں گے، اور اپنی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں میں یہ کام انجام پائے گا. بدقسمتی سے اخبارات کے اندر کچھ اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کم از کم مثال کے طور پر ایسا ہوا ہے کہ کچھ بچے جیسے شہر چھوڑ کر چلے گئے، ماں باپ کو چھوڑ کر گئے، چونکہ وہ ماں باپ بھوک برداشت کر لیتے تھے اور بچے بھوک برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے، تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر شہروں کی طرف آئے تاکہ ان کو کہیں کچھ کھانا پینے کو مل جائے. یا اسی طریقے سے کچھ دن پہلے آئی تھی، شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو، کہ کسی بچے نے کسی گودام سے چوری کر لی تھی اور بعد میں اس کو سزا دینے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ تمام یہ چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ خطرناک دور اب شروع ہو رہا ہے، اور ہم بہت تیزی سے اس دور کی سمت بڑھ رہے ہیں. خدا نہ کرے اگر وہ ہو رہا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، تو کیوس پھیلے گا، قحط کا بھی کیوس ہوگا، اس کے نتیجے میں بھی افراتفری ہوگی، سیاسی میدان میں بھی افراتفری ہوگی، اور معاشی میدان کے اندر آپ اور میں بہت جلدی احساس کر لیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی بھی ہو رہا ہے کہ ہماری مہنگائی کہاں پہنچ رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں، لوگ بالآخر کب تک برداشت کریں گے. ایک کام ان لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ لوگوں کی ہمتوں کو توڑ دیا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی لوگ میدان میں کیوں نہیں آتے، پھر سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے؟ لوگوں کی ہمتیں ختم کر دی گئی ہیں، یعنی ان کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ تم آواز اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. لہذا لوگوں کی ہمتوں کو پس کر دیا گیا ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے پشاور میں تھا، تو وہاں پر ایک لطیفہ مشہور تھا، ایک آدمی نے مجھے لطیفہ سنایا. اچھا، میں نے شاید پہلے بھی کبھی سنا ہوگا، لیکن آج کے حالات پہ بہت فٹ ہو رہا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں آپ کو بھی سنا دوں. آپ میں سے جو لطیفہ افراد ہوں گے ان کے لیے اچھا لطیفہ رہے گا اگر پہلے سے نہ جانتے ہوں. اس میں یہ ہوا کہ ایک بادشاہ نے اپنے علاقے کے اندر اعلان کیا کہ بھائی آج سے میں ٹیکس لوں گا کھانے پینے کی چیزوں پر، کیونکہ میرے پاس پیسہ کم ہے اور تم لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. دربار میں جو لوگ تھے، ایک وزیر تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ ٹیکس لگا دیجئے، پبلک کچھ نہیں کرے گی. اس نے کہا کیوں نہیں کرے گی؟ کہنے لگا ان میں ہمت نہیں ہے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ٹیکس لگا کے دیکھتے ہیں. انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگا دیا. اس نے دیکھا پبلک نے کچھ نہیں کیا، ٹیکس دے دیا. تھوڑے عرصے بعد بادشاہ نے کہا بھائی میرے پاس پیسہ اور چاہیے مجھے. تو اس وزیر نے کہا دیکھیے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آپ ٹیکس لگا دیں، آپ ٹیکس بڑھا دیں. لوگوں نے کہا بھائی پبلک مارے گی، ٹیکس بڑھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں بتا رہا ہوں ان کی ہمت نہیں ہے، آپ ٹیکس بڑھا دیجیے. نے کہا چلو ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. وہ ٹیکس اس نے اور بڑھا دیا، اتنا بڑھایا کہ لوگوں کی جان عذاب میں آ گئی. کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھائی اب میں کیا کروں؟ کہنے لگا آپ ان لوگوں سے کہیں گے ہر گھر سے ایک آدمی میری نوکری کے لیے آئے. دوسروں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے، پبلک بہت اٹھے گی اس بات کے اوپر. کہنے لگا نہیں پبلک اس سے بدتر بھی جھیل لے گی. کہنے لگا اب اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا آپ کل سے اعلان کر دیجئے کہ جو چوراہے پہ سے گزرے گا اسے ایک سر کے اوپر مارا جائے گا، ایک ہاتھ مارا جائے گا، جو گزرے گا اس کو ایک دفعہ ماریں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی اعلان کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے دیکھیے پبلک یہ بھی جھیل لے گی، کیونکہ ان کے اندر ہمت ہے ہی نہیں. آپ ہاتھ نہیں مارے، آپ لات ماریں، کہیے جو چوراہے پہ سے گزرے گا اسے ایک لات ماری جائے گی اس کے ہیڈس پہ. کہنے لگا یہ بھی جھیل لیں گے؟ کہنے لگا ہاں یہ بھی جھیل لیں گے. صاحب وہ کل سے اعلان ہو گیا کہ جو چوراہے پہ سے گزرے گا اس کو پیچھے سے ایک لات ماری جائے گی. اب وہ جب یہ ڈرامہ شروع ہوا تو کچھ لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. بادشاہ نے وزیر سے کہا میں تم سے کہہ رہا تھا نا یہ گدھے، یہ اتنے لوگ بے بس نہیں ہیں، کبھی تو میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ادھر لوگ کھڑے. کہنے لگا آپ سنیے کیا کہہ رہے ہیں. لوگ آئے انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آپ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو چوراہے پہ سے گزرے گا اسے ایک لات ماری جائے گی. لات مارنے والا ایک ہی آدمی کھڑا ہے, ہم لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں, انسان زیادہ لوگ کھڑے کریں تاکہ لائن جلدی نکل جائے کرے. ہمیں لات کھانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ذرا کام منظم طریقے سے انجام پائے. بدقسمتی سے پاکستانی عوام یہاں پر آ گئی ہے, کہہ رہے مار لو لیکن ذرا طریقے سے مارو, ڈھنگ سے مارو. کب تک ایسا چلے گا؟ یہ وہ جگہ ہے جو بڑا کوشچن ہے. آیا قوم کی ہمتیں پولیٹیکل لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنی ختم ہو گئی ہے کہ موت بھی سہ لیں گے, کچھ سر نہیں اٹھائیں گے؟ یا نہیں, جب مرنے لگیں گے تب کچھ سر اٹھائیں گے, جب سر اٹھائیں گے اس موقع پر تو کیا کنٹرول کرنے کے قابل ہوں گے؟ پھر یہ وہ جگہ ہے جو خطرناک ہے. ہمارا اپنے خیال ہے کہ بدقسمتی سے چند مہینوں کے اندر صورتحال خراب ہوگی. اچھا ابھی ایک آپشن ہے, ایک آپشن یہ ہے کہ جب یہ صورتحال بہت خراب ہو اور آرمی یہ دیکھے کہ ہم مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو صورتحال بہت خراب ہونے سے پہلے امریکن آرمی سرنڈر کر جائے, پاکستانی آرمی سرنڈر کر دے اور کہہ کہ بھائی جو لینا ہے وہ ہم سے لے لو. جب یہ بھی چلا جائے گا پھر ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ کہ اگر ہم اس وقت آفیشلی پاکستان ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہم سب کے سامنے مکمل ایک امریکن اسٹیٹ کے طور پر ابھریں گے, نقشے میں پاکستانی رہیں گے لیکن مکمل کنٹرول کے ساتھ آئیں گے, جس کی زمین کے اوپر امریکن فوجی بھی بعض اہم جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے, جیسے کہ ہمارے نیوکلیر ایسٹس وغیرہ ہیں. اور ابھی بھی آپ نے اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے ملک کا صدر, ہمارے ملک کا وزیر اعظم, سب کا سب وہاں سے طے ہو کر آ رہا ہے. بے عزتی کی حد ہے. ہمیں مشرف کے جانے کے اوپر کوئی آنسو نہیں بہانا ہے لیکن جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی بیہودہ ہے. وہ اس طریقے سے تھا کہ پرائم منسٹر امریکہ تشریف لے گئے, جب وہ امریکہ گئے تو انہوں نے کام یہ کرنا تھا, ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں کہ انہوں نے انگلش نہیں بولی جا رہی تھی, ان سے انگلش سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کاش وہ اردو ہی بول لیتے, یہ ساری باتیں, لیکن بہرحال اس کو اوپر چھوڑ دیجئے. وہ گئے, انہوں نے پریزیڈنٹ بش کے ساتھ ایک لنچ رکھا اور اس لنچ کے اوپر انہوں نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا جو مشرف کے ہٹانے کے حامی تھے, اور وہاں پر پریزیڈنٹ بش کو جو مشرف کے آخری ڈیفینڈر رہ گئے تھے امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر, پریزیڈنٹ بش کو کنوینس کیا گیا کہ اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو امریکی سیاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. پاکستانی وزیر اعظم نے امریکی صدر کے سامنے جا کر اپنے ملک کے صدر کو تبدیل کرنے کی اجازت طلب کی اور اس کو کنوینس کیا اس کے اپنے ماہرین فن کے ذریعے سے کہ اگر مشرف چلے بھی گئے تو پاکستان میں امریکی سیاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی آرمی اپنے سابقہ ہیڈ کے جانے کے اوپر کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی, اور جو وار اگینسٹ ٹیرر چل رہی تھی, جس نام میں ہاتھ وار چل رہی تھی, وہ جاری رہے گی, اس میں کوئی خدشہ وارد نہیں ہوگا. اور اس لنچ کے بعد پریزیڈنٹ بش جو ہیں وہ کنوینس ہو گئے کہ ہاں ہمیں مشرف صاحب کو ہٹا دینا چاہیے, اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ مشرف ہٹا دیے گئے. یعنی کسی قوم کی غلامی کے لیے اور بھی کچھ چاہیے؟ ابھی کسی قوم کو دوسرے قوم کا زیر دست بننا ہو, ملازم بننا ہو, اس کے بعد کچھ اور بھی چاہیے؟ تو مشکل ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ ہر چیز ہماری دوسرے ممالک کے ہاتھ میں, امریکہ کے ہاتھ میں, ہماری عزت, ہماری وقار, سب ڈرامے ختم ہو گئے, اور اب اس سخت وقت کو ہمیں اور آپ کو جھیلنا پڑے گا جو ہمارے سامنے ہے. اب سوال یہ ہے, یہ تو ہوگا سو ہوگا, یا ابھی کیوس ہوگا, تین چار مہینے کے اندر ملک کی سطح کے اوپر بڑی تباہی, جس کے بعد امریکن آرمی اندر آئے اور وہ ان سینٹرل پوزیشنز کے اوپر کنٹرول کرے, یا یہ جو ہماری آرمی ہے یہ سرنڈر کر دے اور اپنے ایسٹس ان کے حوالے کر دے اور اس کے بعد ہم باقاعدہ امریکی نظام کے تحت زندگی گزارنا شروع کر دیں. دونوں صورتوں کے اندر مستقبل کیا ہے ہمارا, اور اس حال سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں دوسرے سوال کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں اس وقت. دوسرے سوال کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جو ہمارے سامنے مشکل ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ایک اور بہت خطرناک معاملہ ہے, مجھے نہیں معلوم اس معاملے کو مجھے کس طرح سے پیش کرنا چاہیے, لیکن ہے بہت خطرناک, لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے پہ مجبور ہوں. وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مین پرسنالٹیز اوپر ہیں وہ ہیں جن کا تعلق بہرحال اہل بیت سے منسوب کیا جا رہا ہے انہیں. ان کے دور میں یہ مصیبت آنے والی ہے. اس کے بعد ہماری بدنامی کہاں پہنچے گی؟ اور ہماری قوم فخر سے کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ یہ ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے سپاہ صحابہ کے چند بڑوں کی تقاریر پڑھی تھیں 1971 کی پاکستان کی جدائی کے بعد جو انہوں نے کی تھی, تو اس میں انہوں نے پورا بلیم دے دیا تھا اہل بیت کے ماننے والوں کے اوپر. کیوں؟ جو ٹاپ ایڈمنسٹریٹر تھا وہ منسوب تھا اہل بیت سے, یعنی شیعہ ہونے کے نام سے مشہور تھا. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اجمالاً میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ دن پہلے ایک دوست نے اسلام آباد میں تھے, انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی بہرحال ایک بڑے آدمی سے ملاقات ہوئی جو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. اس نے یہ بات کہی کہ اب دور تم لوگوں کا دور ہے, اب دیکھنا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ وہ آدمی جو کس کو رپورٹ کرتا ہے, یہ رپورٹس بھیجتا ہے پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے, اور اتنی بڑی جگہ پر پہنچا ہوا ایک آدمی اس انداز میں دیکھ رہا ہے کہ دور تم لوگوں کا دور ہے, دیکھنا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر وہ ہمیں ہم کہہ رہا ہے, جبکہ ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نہیں ہے, لیکن نام سے چونکہ منسوب ہیں تو کیا نشان ہمیں ملنے والا ہے؟ کچھ مہینے کے بعد جتنی مصیبتیں آنی ہیں وہ سب ہمارے سر کے اوپر لائی جائیں گی. یعنی ان کی تبلیغات کے اندر سارا رخ پھیر دیا جائے گا کہ یہ لوگ جب حکومت پر آئے تو ان لوگوں نے ان کاموں کو انجام دیا. لہٰذا پہلا مشورہ تو میں دوں گا کہ ہمارے جو دوست احباب بہت فخر سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں بھی شیعہ ہے اور فلاں بھی شیعہ ہے اور فلاں بھی شیعہ ہے, اس خام خیالی کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے. اس انتساب سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, اس نسبت دینے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا, اس نسبت دینے سے شاید ہماری بدنامی بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور نہیں جانتا, میں نہیں کہوں گا کہ مثال کے طور پر میرے پاس ثبوت ہے کہ یہ سیاست ہے یا یہ چال بازی اور مکاری ہے, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ شاید یہ کوئی چال بازی اور مکاری ہو. کہ چونکہ مثلا ایران تشیع کے عنوان سے مشہور ہے اور پاکستان میں ان کے ذریعے سے ایک طاقت ہے اور ایران یقیناً امریکہ کو اگلے ایک دو سال کے اندر کچلنے کی کوشش کرے گا, تو کیا یہ ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی سازش یہاں پر کی ہو کہ جس وقت وہ پاکستان کو کچل رہے ہوں تو یہاں پر وہ لوگ ہوں جو شیعہ ہونے کے نام سے مشہور ہیں؟ نہیں معلوم مجھے کہ آیا واقعی سازش ہے یا نہیں ہے, لیکن اتنا مجھے احساس ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج بعد میں ہمارے لیے اچھے ثابت نہیں ہو پائیں گے. زیادہ پہلی کوشش تو یہ کریں کہ یہ لوگ جو یہ جو چند ہمارے جذباتی دوست احباب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ بھی وہ, یہ بھی وہ اور یہ بھی اور وہ, ان چیزوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ان کا ہونا ہمارے لیے اور بدنامی کا سبب بنے گا چونکہ ان سے کسی کارنامے کی کوئی توقع فی الحال ہمارے سامنے نہیں ہے. تو ایک کام تو یہ نہ کیجئے. دوسرا کام جو کر گزری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے درمیان رابطے کو انتہائی مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے. ہم لوگ اب سخت وقت سے گزریں گے اور جب کچھ مہینے کے بعد یہ سخت وقت شروع ہوگا تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیٹھے ہوں. آپ پارا چنار کے کیس کو دیکھ رہے ہیں, ڈیرا اسماعیل خان کے کیس کو دیکھ رہے ہیں, کوئٹہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں. بہت آسانی سے سمجھ جائیے یہ وہ ہے جو سب کے سامنے آنا ہے, کوئی ایک علاقے کا معاملہ نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے جو سب کے سامنے آنی ہے. جو مجھے یاد ہے جب پارا چنار میں 2 سال پہلے 17 ربیع الاول کے موقع پر اس جنگ کا آغاز ہوا تھا اور اس کے اندر پہلی جنگ کے اندر 54 افراد شہید ہوئے تھے اور ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھے تھے ان تعزیتی مجلس ٹائپ کے لیے, تو میں مسلسل عرض کر رہا تھا کہ ابھی ہمارے سامنے 54 شہدا ہیں جس کے اندر مثال کے طور پر 44 ایسے تھے میرے خیال میں 40 یا 44 جن کی فیملیز کو کہیں نہ کہیں سپورٹ ہونا تھا. تو میں ان سے مسلسل عرض کر رہا تھا کہ پارا چنار ریپیٹ ہوگا, پارا چنار بار بار ریپیٹ ہوگا اور ہمیں اس کے لیے مینٹلی تیار ہونا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس 40 یا 44 شہدا آئے اور ہم ہل گئے کہ ہم ان کا بجٹ کہاں سے لائیں گے, اگر یہ 400 ہو گئے تو کیا ہوگا. بدقسمتی سے اب 400 ہو گئے ہیں. 2 سال کے اندر پارا چنار کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد اس وقت 500 کے قریب پہنچ رہی ہے, اس وقت 500 کے قریب ہے. اور ڈیرا اسماعیل خان کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد گزشتہ 1.5 سال کے اندر کم از کم 150 کے قریب پہنچ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چند مہینوں کے اندر سپورٹ ہونے والی فیملیز کی تعداد لگ بھگ 700 کے قریب ہے. اگر ایک فیملی کو صرف 3000 روپے دیا جائے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ منتھلی بجٹ اس کا کئی ملین بنے گا اور اینول بجٹ جو ہوگا وہ کئی کروڑ سے اوپر جا رہا ہوگا. اور یہ داستان دہرائی جائے گی, بار بار دہرائی جائے گی. تو اب میں اور آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں کہ ہم کس مشکل کے سامنے کھڑے ہیں. اب ایک اسٹریٹجی عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے, اور پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں, بولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں, لیکن اب سوچتا ہوں کہ شاید رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لہذا بولنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. البتہ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اتنا برا ہونے والا ہو وہ نہ ہو, لیکن بہرحال اگر اتنا برا ہو جائے تو میرا اپنے خیال ہے کہ تین حصوں پر مشتمل ایک ترکیب اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو شاید ہماری خلاصی ہو جائے اور ہم کوئی راستہ نکال پائیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس سخت وقت میں اہل بیت سے نصرت, ان سے معاونت, ان کی نظر لطف کو طلب کرنا بہت ضروری ہے. ہم کوئی میدان جنگ ان کی نصرت کے بغیر نہیں جیت پائیں گے, ہم کسی مشکل سے ان کی حمایت کے بغیر نہیں نکل پائیں گے. اگر ہمارے اندر توسلات کی کمی تھی اور ہم اس کو سیریس نہیں سمجھ رہے ہیں, یا مثال کے طور پر سمجھ رہے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہونا چاہیے, تو اس فکر سے باہر آ جائیے. سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے, سب سے اہم یہی ہے کہ ہمارا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رابطہ مضبوط ہو, مانوی رابطہ مضبوط ہو. لہذا پہلی چیز جو میں ریکمینڈ کروں گا اپنے تمام دوستوں کے لیے وہ یہ کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اپنا اہل بیت کے ساتھ رابطہ توسل کی حد میں انتہائی مضبوط کریں. مثلا توسل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان سے مدد مانگیں اپنی مصیبت کے اندر, کہ وہ قوم ہونے کے ناطے, فرد ہونے کے ناطے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیں. اس کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو آپ کے اور میرے سامنے مرسوم ہے, مثلا دعائے توسل موجود ہے, زیارت عاشورہ کے اوپر بے انتہا اصرار کیجئے اس وقت میں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس سے بڑا کوئی راستہ علماء نے ہمیں بتایا ہے گزشتہ زمانوں کے اندر جب وہ مصیبت میں پھنستے تھے, یا ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے شاید اس سے بڑھ کر کوئی سبیل انہوں نے ہمیں نہیں بتائی ہے. گناہوں سے اجتناب کے ساتھ, اعمال حسنہ انجام دینے کے ساتھ جو سب سے بڑا ذریعہ انہوں نے بتایا ہے وہ زیارت عاشورہ کے اوپر اصرار ہے. لہذا ایزان محترم میں آپ کی خدمت میں التماس کروں گا کہ اگر آپ اپنی اس مصیبت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں, اپنے مومن دوستوں کی نصرت کرنا چاہتے ہیں, اس کو اہمیت دیجئے کہ ہر روز زیارت عاشورہ آپ پڑھ رہے ہوں اور سید الشہداء سے التماس کر رہے ہوں کہ وہ اس کٹھن موقع میں ہماری نصرت فرمائیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اجتماعی طور پر اگر ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر, اور نہیں تو انفرادی طور پر اپنے گھروں کے اندر نماز فجر کے بعد آپ زیارت عاشورہ کے اوپر بھرپور اصرار کیجئے اور دیگر توسلات کے اوپر. مانوی دنیا کو مضبوطی سے حرکت میں لے آئیے, کیونکہ ہم مادی دنیا کی مشکل کو اس وقت مادیات کے ذریعے حل نہیں کر پائیں گے, یہ اس سے بڑی ہے کہ میں اور آپ حل کر پائیں. ہم صرف مانوی دنیا سے حل کر پائیں گے, لہٰذا اس کے اوپر اصرار کیجئے. اور جو دوست احباب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات بہت چھوٹی سی بات ہے, میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس خام خیالی سے باہر آ جائیے. اہم ترین راستہ یہی راستہ ہے, جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں انہوں نے یہی کیا ہے کہ جب وہ مصیبتوں میں پڑے تو اپنے ماننے والوں کو انہوں نے آگاہ کیا ہے کہ وہ اس راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. بس پہلا کام تو آپ یہ کیجئے کہ نماز فجر کے بعد زیارت عاشورہ کے اوپر اصرار کیجئے اور دیگر اعمال اور توسلات کے اوپر. دوسرا کام یہ کیجئے کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے, بعض لوگ یعنی میں خود زیادہ پسند نہیں کرتا کہ میں کہوں یہ کیجئے یہ کیجئے, اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اس بات کو کنوے کریں. میرا اپنے خیال ہے کہ اس وقت ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ ہم مرنے والوں کا احترام اور مرنے والوں کی تعظیم پر اصرار کریں. ممکن ہے کوئی یہ پوچھے اس سے کیا فائدہ ہوگا, مثال کے طور پر کیا کیا جا سکتا ہے. مثلا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کہیں پر بھی کوئی شہید ہو اس کے جنازے کو عظیم الشان طریقے سے اٹھائیے. کہیں پر بھی کوئی شہید ہو, شہید کا جنازہ عزت سے اٹھائیے, ٹکڑوں ٹکڑوں میں مت اٹھائیے, جمع کر کے اٹھائیے اور خوب عظیم الشان طریقے سے اٹھائیے. عوام کا جمع ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر وہ جو بیوقوفانہ ایس ایم ایس بعض اوقات ہوتے ہیں, انسان دل جلتا ہے قوم کی بیوقوفیوں کو دیکھ کر, یہ جو ایس ایم ایس کے اوپر ظاہر ہو رہی ہیں آج کل. ابھی میں اس کے اوپر تھوڑے سے دیر میں بولوں گا, لیکن خدا کا واسطہ آپ ایس ایم ایس کرنا بند کر دیں. یعنی اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پہلے اس کی اوتھینٹیسٹی کو چیک کریں اور پھر ایس ایم ایس کریں, اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ریکویسٹ کروں کہ بھیا بند کر دیجیے آپ, کیونکہ کوئی اوتھینٹیسٹی کو چیک نہیں کرتا ہے. جو جس کے دل میں آتی ہے ایک ایس ایم ایس دیکھتا ہے بس ایک دم سے 700 آدمیوں کو 500 آدمیوں کو بھیج دیتا ہے. یہ کیا حماقت ہے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بھائی آپ ایک روایت بھیج رہے ہیں, آپ ایک آیت بھیج رہے ہیں, یہ آیت جعلی ہے, روایت جعلی ہے, کوئی واقعے کی اطلاع دے رہے ہیں وہ واقعہ جعلی ہے. بعض اوقات ہمارے نام پر کوئی اطلاع مل رہی ہے اور ہم چیخ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں بھیجا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. بغیر اوتھینٹیسٹی چیک کیے ہوئے دھڑا دھڑ ایس ایم ایس کیے چلے جا رہے ہیں. ایک برادر نے ایس ایم ایس کیا, کل پوری قوم 3 دن کا سوگ منائے گی, پوری قوم سیاہ پٹیاں باندھ کے آئے گی. میں نے اس سے پوچھا تم کون ہوتے ہو قوم کے نام پر کال دینے والے, تم کس نے اختیار دیا ہے؟ نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جس آدمی کو بند کمرے میں کوئی سننے والا نہیں تھا وہ 700 SMS کر کے اپنے آپ کو لیڈر بنا لیتا ہے. کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ قوم کا مذاق اڑ رہا ہے دوسروں کے سامنے. بے بسی ظاہر ہو رہی ہے ہماری. ایک بے وقوف آدمی اپنے SMS کے اندر لکھتا ہے قوم تباہ ہو گئی, 46 آدمیوں کے جنازے اٹھ گئے, قوم برباد ہو گئی. کس نے کہا برباد ہوئی؟ شہید ہونا بربادی ہے, چند لوگ شہید ہوئے, مظلوم آنا شہید ہوئے, یہ بربادی ہے, کربلا بربادی ہے. ہاں اس کے اوپر میں اور آپ رد عمل نہ دکھائیں وہ بربادی ہے, ان کا شہید ہونا بربادی نہیں ہے. کیوں الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر کے اپنا حوصلہ بھی ختم کرنے, قوم کا حوصلہ بھی ختم کرنے, بجائے کہ قوم کو کوئی ہمت دلائیں, بجائے کہ کوئی ایسا SMS ہو جس کے ذریعے لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور قوم کے مورائل کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور پتہ نہیں اس کی ہمت کو ختم کرنے کے لیے الٹے سیدھے کال دیے چلے جا رہے ہیں, کل یہ ہوگا پرسوں وہ ہوگا, کچھ نہیں ہوتا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہماری قوم کچھ نہیں کر سکی. ان کو نہیں پتا, ایک لڑکے نے بھیجا ہے جس کی عمر مشکل سے 20 سال ہے, اس کو خود کچھ نہیں پتا برابر کے گھر میں قوم بیٹھا ہوا ہے اور وہ قوم کے نام پہ کال دیے چلے جا رہا ہے. تو بھیا خدا کا واسطہ ان SMS کو روک لیجئے, یہ آپ کی قوم کو کہیں نہیں پہنچائیں گے. آتھینٹیسٹی ہونی چاہیے, کلیئر ریسورسز ہونے چاہیے. مثال کے طور پر چند لوگ ہیں جو قدرے مشہور ہیں کہ وہ زیادہ معتبر SMS کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر اعتماد کیجئے. ہر ایرے گھر میں نے کسی SMS کو فارورڈ نہیں کرتا, کبھی کوئی SMS فارورڈ نہیں کرتا. اگر مجھے SMS دینا ہوتا ہے میں 5-6 لوگوں کو جن کو میں جانتا ہوں کہ ہاں یہ میرے لیے نون ہے بس ان کو بھیجوں گا. ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے کسی ان نون کو نہیں بھیجنا ہے, صرف ان لوگوں کو جو آپ کے کلوز سرکل کے اندر ہیں ان کو آپ کی اطلاع پہنچائیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کام انجام دیں. بہرحال تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ جو 3 حصے ہماری اسٹریٹجی کے ہونے چاہیے, ایک تو معنویت کے اوپر اسرار جس کے اوپر زیارت عاشورہ ہو گئی, دوسرا میں نے عرض کیا کہ جو شہید ہونے والے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے. احترام 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک طریقے جو جنازے آپ اٹھائیں اس کو پوری طاقت کے ساتھ اٹھائیں, یعنی خدا نہ کرے اگر مثال کے طور پر یہاں پر کوئی شہادت ہوتی ہے اور کوئی جنازہ اٹھنا ہے اس کے اوپر قوم کا ہر آدمی پہنچنے کی کوشش کرے. ہم بہت آسانی سے اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں, کچھ لوگ ہوں جو اس کو آرگنائز کریں اور اس طرح سے ہو جائے کہ ہر جنازے کے اوپر اتنے 1000 لوگوں کا مجموعوں کے دشمن کو دیکھ کر احساس ہو کہ یہ لوگ جنازوں کے اوپر بھاگ نہیں رہے ہیں بلکہ جنازوں کے اوپر جمع ہو رہے ہیں. دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم شیعہ ہونے کے ناطے ہمارے سامنے دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ان کی اسٹریٹجی ہمارے جسم کو ختم کرنا نہیں ہے. میں کئی دفعہ اس اسٹریٹجی کو بیان کر چکا ہوں, دشمن کی کوئی اسٹریٹجی ہمارے جسم ختم کرنا نہیں ہے. ہماری تعداد پاکستان کے اندر کم از کم 2 کروڑ ہے. 2 کروڑ تعداد کے ساتھ اگر ہم لوگ ہر روز 100 آدمی بھی مارے جائیں گے تو ایک سال کے اندر 36,000 سے زیادہ نہیں مریں گے. ایک سال میں 36,000 مرنے سے کوئی قوم ختم نہیں ہوتی. بوسنیا کے اندر 2.5 لاکھ مسلمان ختم ہوئے اور ان کی تعداد ہمارے مقابلے میں انتہائی کم تھی, وہ قطعاً ختم نہیں ہوئے, وہ لوگ موجود ہیں. دنیا کے کسی خطے کے اندر 2-3 لاکھ لوگوں کے مرنے سے کوئی قوم ختم نہیں ہوتی. بس آپ اس بات سے مطمئن رہیے کہ اگر ڈیرہ اسماعیل خان میں 46 شہید ہوئے, فلاں جگہ 50 شہید ہوئے, فلاں جگہ 100 شہید ہوئے, اس سے قوم ختم نہیں ہوگی. دشمن بھی یہ بات جانتا ہے کہ یہ مرنے سے ختم نہیں ہوں گے. وہ صرف ایک کام کر رہے ہیں, آپ اس کام کو توڑ دیجئے. وہ صرف آپ کے اور ہمارے دل میں خوف بٹھانا چاہ رہے ہیں اور کوئی حکمت عملی ان کے پاس نہیں ہے. وہ صرف خوف بٹھانا چاہ رہے ہیں. آپ اس خوف کا مقابلہ کر لیجئے. خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, سب سے اہم کام خوف سے مقابلہ کرنے کا یہ ہے کہ شہداء کا احترام کرنا سیکھ لیجئے. اگر آپ شہداء کا احترام کریں گے اس سے آپ کو 2 بڑے ہدف حاصل ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ شہادت کی طلب لوگوں کے اندر بڑھے گی. جب قوم کے اندر شہادت کی طلب بڑھے گی تو وہ موت سے خوف نہیں کھائیں گے, اور دشمن چاہتا ہے موت سے خوف کھا کر انڈر گراؤنڈ ہو جائیں اور ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے. تو آپ شہادت کی طلب کو بڑھا دیجئے. اگر آپ کے پاس ممکن ہے تو آپ اپنے اندر اپنے دوستوں کے اندر اس بات کے اوپر اصرار کیجئے کہ شہادت ہمارا مقصد ہے. جتنا یہ شہادت کی طلب بڑھے گی دشمن کی اسٹریٹجی ٹوٹتی چلی جائے گی. دوسرا کام میں نے عرض کیا کہ جنازوں کو پروقار اٹھائیے. جنازے وقار سے اٹھیں گے تو دشمن اس بات کو احساس کرے گا کہ وہ خوف پھیلانا چاہتے تھے لیکن خوف کے برخلاف قوم متحد ہونا شروع ہو گئی. تیسرا کام آپ یہ کیجئے کہ جو شہداء ہیں ان کی خاندانوں کا بھرپور خیال کیجئے. کیوں؟ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک شہید خاندان ایسا ہوا جو قسمہ پرسی کے عالم میں ہوا, اس خاندان کو دیکھ کر 10 جوانوں کی ہمتیں ٹوٹیں گی. لیکن اگر ہم نے شہداء کے خاندانوں کا بھرپور خیال رکھا تو ان خاندانوں کے دیکھ کر, ان کے احترام کو دیکھ کر, ان کے اوپر ہونے والی توجہات کو دیکھ کر, ان کے معاشرے کے اندر جو ویلیو اس کو دیکھ کر 10 لوگوں کی اور ہمت ہوگی شہید ہونے کے لیے. بس اس نقطے کو سمجھیے کیوں ایران نے شہید فاؤنڈیشن کے اوپر اتنا زیادہ اصرار کیا ہے. کیوں انہوں نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی شہدا فاؤنڈیشن کے اوپر، کیوں حزب اللہ نے اتنا زیادہ اپنے شہدا کے اوپر اصرار کیا، کیوں حماس نے کیا ہے، ان تمام سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. ہمارے پاس شہید فاؤنڈیشن کا نیٹ ورک موجود ہے، اس کو بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ابھی بہت کمی ہے، انہوں نے بہت پرخلوص محنت کی ہے، اس کے اندر پھر بھی ابھی بہت کمی ہے. اس کو سپورٹ کریں، اس کے نیٹ ورک کو مضبوط ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر شہید ہونے والے کسی خاندان کے بچوں کے اوپر کبھی یتیمی کا احساس نہ آئے تو ہماری قوم کے اندر شہادت کا جذبہ زندہ رہے گا. اور اگر خدا نہ کرے ہماری قوم یہ دیکھے کہ فلاں کا مرد مارا گیا تھا، اس کے بچے معاشرے کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، 10 جوانوں کی ہمتیں اور ٹوٹ جائیں گی، 10 لوگوں کی ہمتیں اور ٹوٹ جائیں گی، اور اس معاشرے کے اندر خوف طاری ہونا شروع ہو جائے گا. بس پہلی چیز معنویت کا احیاء، دوسری چیز خوف کا مقابلہ طلب شہادت کے ذریعے اور شہدا کے احترام کے ذریعے سے. شہدا کے احترام کے اندر 2 بنیادی حصے ہیں، ایک جنازوں کا بھرپور اٹھایا جانا اور دوسرا شہدا کے خاندانوں کا بھرپور خیال رکھنا. اور اب آخری بات، تیسری چیز جو میں اور آپ بہت ضروری ہے کہ اس وقت انجام دیں، وہ اپنے ریسورسز کو شیئر کرنا ہے. یہ زمانہ خود غرضی کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ ریسورسز کو شیئر کرنے کا زمانہ ہے. اگر میں نے اور آپ نے اپنے سیاسی سماجی اور معاشی ریسورسز کو شیئر نہیں کیا اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ، تو ہم لوگ ایک ایک کر کے پیس دیے جائیں گے، اور ہم لوگ ایک ایک کر کے پستے رہیں گے، ہماری طاقت ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر بہت رف کیلکولیشنز ہم سے یہ کہہ رہی ہیں، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر پارا چنار کے اندر 500 شہید ہوئے اور 500 شہدا کو اگر ایک خاندان کو ہم 3,000 روپے بھی دیتے ہیں تو اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے، منتھلی بجٹ کتنا بنتا ہے اور اینول بجٹ اس کا کتنا بنتا ہے. ابھی اس سے قطع نظر ایک اور صورتحال سوچئے، خواتین اور عورتیں چند گاؤں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں رہنے پہ مجبور ہو گئے، کیونکہ ان کے مثلا گاؤں جلا دیے گئے یا انڈر فائر تھے، وہ لوگ وہاں سے نکل کہیں اور پہنچ گئے. مرد ان کے جنگوں کے اندر مشغول ہیں اور عورتیں اور بچے علیحدہ جگہوں کے اوپر موجود ہیں جن کو ظاہر ہے کہ ہر وقت کہیں کھانے کی ضرورت ہے. صرف ان عورتوں اور بچوں کے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جو اپنے گھروں میں، ان کی بات نہیں ہو رہی، جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور ایک جگہ پہ جمع ہوئے، ان کا روزانہ کا کھانے کا خرچہ 60,000 روپے ہے. ایک مہینے میں کتنا ہے، 6 مہینے میں کتنا ہے، 1 سال میں کتنا ہے، اور جنگ ختم ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. جنگ ختم ہونے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، جنگ دب گئی ہے، ان کو بہت لاسز ہوئے ہیں اس وجہ سے جنگ دب گئی ہے، یعنی دشمنوں کو، لیکن جنگ ختم ہونے کا فی الحال کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. اور آپ صرف اسی کو کیلکولیٹ کر لیجئے کہ اگر 60,000 پر ڈے چاہیے ہوگا تو اس کا مطلب ہے 10 دن کے اندر 1,00,000 روپے چاہیے ہوگا، 6,00,000 روپے چاہیے ہوگا، اور مثلا 1 مہینے کے اندر پھر آپ اس کو 3 سے 18,00,000 روپے چاہیے، 2 ملین روپے آپ کو ہر مہینے چاہیے ہوگا، اور 24 ملین آپ کو چاہیے ہوگا 1 سال کے اندر، یعنی 2.5 کروڑ روپے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف کھانے کا خرچہ ہے، اور دوسری چیزوں کا خرچہ مثلا ظاہر جو ایمنیشن وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو خدا شاہد ہے کہ یہ سب کیسے پورا ہوگا. ایک بہت تکلیف دہ امر یہ ہے کہ پارا چنار کے اندر جو فصل لگتی ہے وہ گرمیوں کے اندر لگتی ہے، جو تجارتی فصل ہوتی ہے. کچھ فصلیں وہ لگاتے ہیں جو ان کے کھانے پینے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، مثلا وہ گندم بوتے ہیں، یا مثال کے طور پر وہ جو بوئیں گے، یا ایسی کوئی چیزیں جو کھانے پینے کی چاہیے، یا چاول مثلا وہ بوتے ہیں. تو وہ جو کھانے پینے کی فصلیں ہیں وہ جنگ کے اندر بھی بوئی گئی ہیں، اور وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ علاقے کے اندر جو کھانے کا ذخیرہ ہے وہ اگلے سال کے لیے اتنا ہو جب سردیاں آئیں گی کہ اگر بعد میں روڈ افغانستان کی بھی بند ہو تو کہیں نہ کہیں بھوک کا مقابلہ کیا جا سکے. لیکن بہت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو ان کی کیش کراپس تھیں، یعنی جن کے اوپر ان کو پیسہ ملنا تھا، وہ کوئی فصل اس وقت نہیں بوئی جا سکی گرمیوں کے سیزن میں، اور یہی وہ سیزن تھا، یعنی مثلا ٹماٹر ہے یا آلو ہے یا اس قسم کی چیزیں جس کو وہ باہر بیچا کرتے تھے، ان میں سے کوئی چیز نہیں بوئی جا سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارا چنار کے گھرانے اس سردیوں میں بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، بالکل خالی ہاتھ ہوں گے. مصیبت یہ ہے کہ پاکستان سے غذائی اجناس بھیجنا ناممکن ہے، یعنی اگر کسی نے وہ SMS فلوٹ کر دیا کہ وہاں سے میڈیسنز جمع کی جا سکتی ہیں، بھیجی جا سکتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کسی نے اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی کہ جب ساری روڈز بند ہیں تو میڈیسن جائیں گی کیسے، اور وہ مقابلہ کرتے جا رہے ہیں کہ بھائی وہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں کہ میڈیسنز جائیں گی، کہاں سے میڈیسنز جائیں گی جب بند ہے. صرف ایک ہیلیکاپٹر جاتا ہے، گورنمنٹ کا ہیلیکاپٹر ہے ملٹری کا، وہ پارا چنار جاتا ہے پشاور سے، اور ملٹری جا رہا ہے اس کو اپنے ریسورسز سے استعمال کرتی ہے، نہ کہ میرے اور آپ کے ریسورسز سے. انہوں نے مثلا ہفتے میں ایک ہفتے پہلے، تقریباً ہفتے یا 10 دن پہلے، انہوں نے کئی ہفتوں کے بعد ایک ہیلی کاپٹر کا لوڈ جو ہے وہ میڈیسنز کا بھیجا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس وقت میڈیسن جمع کر کے کوئی اس وقت کام کر پائیں گے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی کیش ریسورسز کو ان کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا اور اس کے اندر ان کی مدد کرنی پڑے گی, چونکہ ان کو اب کھانا افغانستان سے خریدنا ہوگا اور یہ تمام مصیبتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلیں گی. اور اسی طریقے سے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھیے فنڈز کی کمی, یا مثال کے طور پر ہم لوگوں کے ورکرز یا والنٹیئرز کی کمی کہیے, جو کچھ بھی کہیے, ہمارے پاس ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر 150 کے قریب شہید ہوئے ہیں تقریباً 2 سال کے اندر, اور شہدا کے نیٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ انتہائی کم ہیں اس 150 کے مقابلے میں. ظاہر ہے کچھ تو ابھی شہید ہوئے ہیں, 46 افراد جو ہیں وہ ابھی شہید ہوئے ہیں, بہت کم ہیں. یعنی میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں, اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی شہدا کو کور کر لیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہاف کو بھی کور نہیں کیا. ابھی ہم ہاف کو بھی کور نہیں کر سکے. میں ایک دفعہ ڈسٹرکٹ جھنگ میں تھا, تو ڈسٹرکٹ جھنگ کے اندر میں نے لوگوں سے معلوم کیا, اور ایک دوست کو میں نے اس بات کے اوپر تعینات بھی کرنا چاہا کہ مجھے شہدا کی اسٹیٹسٹکس ملے, تو وہ بہت ہیوج نمبر ہے. یعنی وہ سینکڑوں کے اندر ہے جو مثلا کچھ گزشتہ سالوں کے اندر جھنگ کے اندر صرف شہید ہوئے. تو مطمئن رہیے ابھی بہت کام باقی ہے, اور بدقسمتی سے بہت کام سامنے آنے والا ہے. اگر ہم نے ریسورسز کو شیئر نہیں کیا, اپنی اپنی زندگی میں یہاں مشغول رہے, یا اس کو اہمیت نہیں دی. مثلا ایک آدمی کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں, وہ بہت معائنہ نکال کے دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا, میرے خیال میں ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے اور ہم اس سیلاب کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے جو اگلے چند مہینوں میں ہمارے سامنے موجود ہے. ایک بات جو اچھی ہے, بہت لمبا ہو گیا میرا آرائز, اتنا تلانی نہیں کرنا تھا. ایک بات جو اچھی ہے وہ یہ کہ پارا چنار کے فرنٹ پر دشمنوں کا نقصان بہت زیادہ ہے, اور پارا چنار کے اندر جو کچھ بھی ہے اس میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے کم سے کم یہ بات ان کے سامنے ثابت کی ہے کہ دشمن ان سے جنگ کر کے نہیں جیت سکتا. تو وہ مجبور ہوں گے کہ بزدلانہ کاروائیاں کریں, یعنی جیسے بم دھماکے کریں, کیونکہ جنگ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے, چاہے ان کی تعداد ہماری تعداد سے 10-10 گنا زیادہ بھی کیوں نہ ہو. پارا چنار بہترین مثال ہے, ان کی تعداد 10 گنا سے زیادہ تھی اور وہ بھرپور لشکر لے کر آئے تھے, لیکن کئی دفعہ کوششیں کرنے کے باوجود وہ پارا چنار کے اندر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے. ان کے بہت ہیوی لاسز ہوئے, ان کے چند بہت بڑے بڑے کمانڈرز ہیں وہ اس فوج کے اندر جنگ کے اندر مارے گئے ہیں, اور شاید ان کے ہیوی لاسز اتنا زیادہ ان کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر باقی علاقوں کے اندر بتا بھی نہیں رہے کہ ہمارے ہیوی لاسز ہوئے. یعنی میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ ہم شیعوں کے اگر کچھ لوگ مارے جا رہے ہیں تو ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے, لیکن وہ لوگ قطعاً اناؤنس نہیں کر رہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بےزتی اس کے اندر فیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اناؤنس کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے اتنے لوگ مارے گئے تو پوری دنیا ہم سے پوچھے گی کہ علاقہ تمہارا علاقہ ہے, اسلحہ تمہارے ہاتھ میں ہے, طالبان تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ مٹھی بھر شیعہ تمہارا مقابلہ اس محاصرے کے اندر بیٹھ کر کس طریقے سے کر رہے ہیں. بہرحال یوں احساس ہوتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو فتح و نصرت مل رہی ہے اور وہ دشمن کے مقابلے پر ہیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ رائے حل نہیں ہے. اس سے جنگ ختم نہیں ہوگی, اس سے جنگ چلے گی, اور فی الحال جنگ کے روکنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. یہ بھی ایک اور پہلو ہے کہ وہ جو مرنے والے ہیں ان کے اندر انڈینز بھی دیکھے گئے. اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے نام پر اور قبائل کے نام پر انڈین کاروائیاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس وقت, اور وہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال اوور آل یہ کہ ہم ایک عجیب کیوس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو تین حکمت عملی کے تین پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا. میں اس کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جلدی میں آپ کے ذہن سے نکل جائیں. پہلی بات تو یہ کہ معنویات کے اوپر اصرار کیجئے, زیارت عاشورہ کو اہمیت دیجئے, اپنے اعمال کو پاکیزہ کیجئے تاکہ اللہ کی نصرت نصیب ہو جائے ہمارے. کل پرسوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, اس سے مجھے عجیب سا احساس ہوا. اس میں لکھا تھا کہ کوئی بہت بڑے عارف تھے, وہ شہر اصفہان پہنچے. رات کے وقت میں شہر پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شہر میں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے, انہوں نے اپنی مانوی نظر سے پورے شہر کو دیکھا, تو انہوں نے دیکھا پورے شہر کے اندر شراب فروشیاں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. ان کا آپ سے پہلے کا ذکر ہے, شراب بہت زیادہ بیچی جا رہی ہے اور جوئے کی بسات لگی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے ملازموں سے کہا کہ یہاں بہت تھوڑی دیر رکیں گے, یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے, یہ شہر گناہ آلود ہے, یہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے. ملازموں نے طے کیا کہ ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے. تھوڑی دیر رکنے کے بعد ابھی صبح ہونے سے پہلے انہوں نے رخت سفر باندھنا شروع کیا کہ وہاں سے نکلیں. آغا نے ایک بار پھر نظر دوڑائی شہر کے اوپر اور کہا کہ رک جاؤ, اس شہر کے اندر کچھ خوبی ہے جس کی وجہ سے رکنا بہتر ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اب اس میں کیا خوبی ہے جبکہ اول شب یہ انتہائی برا شہر تھا. فرمایا اب تو میں نے دیکھا, تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا, کہنے لگے کہ میں غیر شادی شدہ جوان لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں جو نماز شب پڑھ رہے ہیں. اس سے اس شہر پر اللہ کی رحمت ہے. تو مجھے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم مصیبت میں ہیں تو ہمارے وہ جوان لڑکے اور لڑکیاں جن کے جو ابھی اس مرحلے میں نہیں داخل ہوئے ہیں, اگر وہ خدا متعال کے اوپر توجہ دیں شاید کوئی راستہ نکلے گا, اگر اس ان عارف کی اس کہی بھی بات کے اوپر اطمینان کیا جائے. لیکن ظاہر ہے یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو نماز شب پہ لانا بہت دشوار کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر یہ نماز شب کے اوپر آ جائے معاشرے کے اندر بہت بھلائی کی توقع ہے. خدا ان سب کو یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس حکمت عملی کا ایک حصہ تھا معنویت کے اوپر اصرار, دوسرا حصہ تھا کیا بیان ہوا تھا کس کے ذہن میں, اوور آل تھا خوف کا مقابلہ, خوف کا مقابلہ. اور وہ خوف کا مقابلہ کس طریقے سے تھا, شہادت کو طلب کرنا اور شہداء کا احترام کرنا. اور شہداء کے احترام میں دو پوائنٹس کہے گئے تھے کہ ایک تو یہ کہ جنازوں کو بہت زیادہ شان و شوکت سے اٹھایا جائے, اور دوسرا یہ کہ شہداء کے خاندانوں کا خاص خیال رکھا جائے. اس کے لیے شہید فاؤنڈیشن کو بہت زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنی کارروائی بھی بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی. اور آخری بات یہ تھی کہ ریسورسز کو شیئر کرنا. ہر شیعہ خاندان یہ سوچے کہ کم از کم, میں اماؤنٹ نہیں کہنا چاہوں گا نہ پرسنٹیج کہنا چاہوں گا, لیکن کچھ نہ کچھ ریسورسز ضرور ہر مہینے اپنی کمائی میں سے وہ شیعہ دوسرے علاقوں کے اندر موجود اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر لگائے تاکہ اس مصیبت کے وقت میں ان کا ساتھ دے سکے. صرف یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا دفاع کر پائیں گے. آپ کے سوالات پہنچنا شروع ہو گئے, میرے آرائی جہاں پر اختتام پذیر ہوئے. ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے محمد. انہوں نے فرمایا کہ پچھلی بار ذکر ہوا تھا کہ ایک باثر قوم بننے کے لیے ہمارے یہاں تربیت کا مسئلہ ہے, اس تربیتی نظام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. بہت سادہ کیلکولیشنز ہیں. اب اگر پاکستان میں ہماری آبادی اوسطاً 15% ہو, انشاءاللہ 15 سے زیادہ ہی ہے, اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ ہو, 1 کروڑ آبادی میں اس کا مطلب ہے کراچی میں 15 لاکھ اہل بیت کے چاہنے والے ہونے چاہیے یہاں پر. اگر ایک خاندان کے اندر 6 آدمی زندگی گزارتے ہوں, 4 بچے اور مرد اور عورت 6 افراد, اس کا مطلب ہے خود کراچی کی سطح پہ 2.5 لاکھ خاندان ہونے چاہیے, 2.5 لاکھ خاندان ہونے چاہیے. اگر ہر خاندان میں 4 بچے ہم نے سوچے ہیں, اس کا مطلب ہے صرف کراچی کی سطح پر 10 لاکھ بچے ہمارے پاس ہونے چاہیے. اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا, کراچی کی سطح پر 10 لاکھ شیعہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ اسکول ہے, دینیات سینٹر ہیں, قرآن سکھانے کے ریسورسز ہیں, کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ اگر نہیں ہے تو یہ بچے شیعہ کیسے سیکھیں گے, ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ابھی جو ہمارے پاس اسکول ہے ہم اس کو رو رہے ہیں کہ وہ آغا خان کی طرف سلپ ہو رہے ہیں, اس کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے, جو بنے تھے وہ غرق ہو رہے ہیں, اور ابھی ہمارے سامنے 10 لاکھ شیعہ بچے ہیں جن کا نہیں معلوم وہ کہاں کہاں پہ پل رہے ہیں. کوئی سٹی اسکول, کوئی بیکر, کوئی ادھر کوئی ادھر, جن کا نہیں معلوم کون سی کلچر ان کو دے رہے ہیں, کس سیکولرزم کے اندر ان کو پروان چڑھا رہے ہیں, یہ بچے کہاں تربیت حاصل کریں گے؟ یہ وہ کوشچن ہے جو ہمارے سامنے ہے. پھر ظاہر ہے ایک لائف ایک ایج گروپ نہیں ہے, آپ کے پاس ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں, ایک پرائمری کے لیول پر ہے, ایک سیکنڈری کے لیول پر ہے, ایک کالج ہے, یونیورسٹی ہے, ان تمام کے لیے آپ کو تربیتی نظام درکار ہے. ایک زمانے میں کالج کی سطح پر ہمارے پاس ISO ہوا کرتی تھی, ہم کہتے تھے اس کا تربیتی نظام ہے, اگر بچہ اس کے اندر چلا جائے تو تربیت پائے گا. ابھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کا بھی کوئی تربیتی نظام نہیں ہے, خود وہ مارے مارے پھر رہے ہیں کہ ان کی تربیت کہاں پر ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ ہم تربیتی نظام کے معاملے میں انتہائی فرسودہ اور پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ ہمارے پاس یہ رہ گیا ہے کہ ہم مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. شاید اس میں سب سے اہم عنصر عزاداری کو ادا کرنا چاہیے تھا کہ ایک ایسا انآفیشیل پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے جس میں سب شرکت کرنے والے ہیں, تو ان کی تربیت وہاں پہ ہونی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس جگہ پر بھی تربیت کے بجائے غیر تربیتی عناصر جو ہیں وہ زیادہ مؤثر رہ گئے, اور جو عزاداری کا صحیح کردار ہونا چاہیے تھا معاشرے کے اندر وہ ادا نہیں ہو پایا. لہذا مسلسل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عزا کا ہے, اس کا تربیت اور درس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ ہماری تربیت گاہ ہے, یہ ہماری درس گاہ ہے, اس کے علاوہ اور کیا ہے پھر ہمارے لیے؟ تو یہ وہ چیز ہے جو خطرناک صورتحال ہے. اور اس خطرناک پہ اور اضافہ یہ کر لیجئے کہ مستقبل میں ہمارے پاس دینی طالب علم بھی نہیں ہے جو حتیٰ جماعت کی نماز پڑھائے. اگر آپ کیلکولیٹ کرنے کے موڈ میں ہوں تو مثال کے طور پر 3 کروڑ اگر میں شیعہ آبادی 2 سے 3 کروڑ لے لوں تو 3 کروڑ شیعہ آبادی کے پاس 8,000 دینی طالب علم ہیں. جیسے بھی ہوں ایک مہینے کا پڑھاؤ 2 مہینے کا پڑھاؤ 8,000 دینی طالب علم. مجھے نہیں معلوم یہ 8,000 کیا کریں گے. اصل جماعت کرانے کے لیے ہمارے پاس کل مستقبل میں کوئی امام جماعت ہوگا؟ لکھا کین یو پلیز میٹیریلائز اینی پلان آن دا کمیونٹی بیسس سو ایز ٹو ریلیف فرام دی پرابلمس ایٹ لیسٹ آن کراچی لیول اینڈ ود آؤٹ کمیونٹی ایز اے ہول. ہاں یہ ہو سکتا ہے, پلانس بنائے جا سکتے ہیں. کچھ چیزیں ابھی جب میں کہتا ہوں ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں تو دو باتوں پہ اندر کوڑن ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اب کیوں کر رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں کر لی تھی, اور دوسرا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اتنے مائنر لیول کے اوپر کر رہے ہیں. ابھی میں پھر آپ کی خدمت میں اسٹیٹسٹکس عرض کروں, اگر ہمارے پاس 2.5 لاکھ شیعہ خاندان صرف کراچی کے اندر ہیں اور پاکستان کے اندر غربت کی سطح جو معمولاً 30% بیان کی جاتی ہے, کراچی چونکہ ذرا سا اوپر اٹھا ہوا شہر ہے, اگر صرف 10% سوچوں کہ کراچی میں غربت کی سطح صرف 10% ہو, اس کا مطلب ہے اسی وقت 25,000 شیعہ خاندان ایسے ہوں گے جن کو راشن کی ضرورت ہوگی. 25,000 شیعہ خاندان, اگر ہر خاندان کو 2,500 روپے صرف راشن میں سپلائی کریں, ملینز چاہیے صرف کراچی میں موجود شیعہ خاندانوں کو راشن دینے کے لیے. یہ وہ عجیب تصویر ہے جو ہمارے سامنے ہے, اور ہمارا موو نہ کرنا, ہم لوگوں کی, مجھے خطرہ ہے چند مہینوں میں ہڈیاں کچلنے کی آواز سنیں گے. ابھی ہم اس وقت کیا ہم جاگیں گے, جو کام بھی کرنا ہے تیزی سے کریں, جو کام بھی کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اب تو میں پہلے سوچتا تھا پاکستان کی سطح پہ کیا ہونا چاہیے, اب میں جاتا ہوں پشاور گیا تو میں لوگوں سے کہا بھائی پاکستان کی سطح کو چھوڑ دو, پشاور کی سطح بھی چھوڑ دو, اپنے محلے کی سطح پہ کچھ کر لو, کر لو کچھ. کیونکہ جتنی دیر میں آپ پلان بناؤ گے, کرو گے, پہنچو گے, بہت سارے لوگ اپنی جانیں دے چکے ہوں گے, مر چکے ہوں گے لوگ. اس وقت مصیبت آئی بھی ہے تو ہم اپنے طور پہ, میں سمجھتا ہوں آپ اپنے خاندان کی سطح کو سنبھال لیجیے, اپنے خاندان میں فوراً دیکھیں, اپنے محلے کے اندر دیکھیے, جو انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں ان کو مدد دینے کی فوری کوشش کیجیے تاکہ یہ معاملہ اٹھے. اور سمجھ میں نہیں آتا آدمی کتنوں کو پورا کرے, کیسے پورا کرے, اور کیسے اوتھینٹسٹی کو چیک کرے. میرے خیال میں محلے کی لیول سب سے اچھا ہے کہ محلے کی سطح پر یہ کام انجام پائے جو جہاں پر کر لٹل یوزفل ان دا فیوچر. میں نے جو اتنا مرثیہ پڑھا اس کے بعد کیا کوئی گنجائش ہے کہ بہتری آئے گی؟ میں پورا 9 مرثیہ پڑھ چکا ہوں کہ کوئی بہتری نہیں آئے گی, آگے حالات خراب ہیں, مجھے نہیں نظر آ رہا کوئی بہتری. And like, what do you think about Talibanization getting grip in Karachi? Then what we have to plan as a strategy? میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو ان خطرات کو دیکھتے ہوئے بھی یہی باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, اور کچھ باتیں جو ظاہر یہاں پہ عرض کرنے کی نہیں ہیں ان کو بھی کہیں اور کہہ چکے ہیں. تو یہ خطرہ ہمیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ طالبانائزیشن کا جو خوف ہے وہ حقیقت میں ہو یا حقیقت میں نہ ہو, کسی اور کا کوئی اور پلان ہو, دونوں صورتوں میں ہمیں ریئیکشن دینا پڑے گا, نہ طالبان کے خلاف, اس مصیبت کے خلاف جو آنے والی ہے. یعنی اگر طالبان کا خطرہ حقیقی ہے تب بھی ہمیں موو کرنا ہے اپنے ڈیفینڈ کے لیے, اور اگر طالبان کا خطرہ حقیقی نہیں ہے, ایکچولی کوئی اور ہے جو بینیفٹ لینے کے لیے یہ خطرہ پھیلا رہا ہے, تب بھی ہمیں موو کرنا ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے. لہذا ہمیں اس وقت جو میں نے آپ کو 3 رکنی اساسی کام کہا اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرنا پڑے گا, اس کے اوپر بہت زیادہ زور دینا پڑے گا. اور جہاں تک معاملہ ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ظاہر ہے اس کے لیے یہ جگہ نہیں ہے کہ انسان یہاں پر بیان کرے, لیکن انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے تو بہت ساری چیزیں خود ہی سمجھے گا. محلے کی سطح کو اہمیت دیجیے, محلے کی سطح کو بہت اہمیت دیجیے. اس وقت رہبر نے جو اس سال کا نام رکھا ہے ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, انوویشن اینڈ پرسپیرٹی. جب بھی رہبر کسی چیز کو خطرے میں دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک اسٹریٹجی بنا کر ایک چیز اعلان کرتے ہیں. 2 چیزیں جو انہوں نے اعلان فرمائی ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہی ہیں. میں نے جیسے یہ پڑھا اب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم پرانے راستے پر چلے ہم نہیں جیت پائیں گے, تو انہوں نے انوویشن کہا. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے آدمیوں کی فلاح و بہبود پر توجہ نہیں دی تو وہ لوگ پس جائیں گے, اس لیے انہوں نے پراسپیرٹی کا ذکر کیا. آپ ان دو پہ توجہ فرمائیے, اگر آپ نے یہ سوچا ہے ہمارے پرانے سوشل اسٹرکچرز نئی مصیبت کو جھیل پائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں جھیل پائیں گے. آپ کو انوویشن دکھانا پڑے گا, کوئی نئی چیز لانی پڑے گی, نئے منصوبے بنانے پڑیں گے, نئے طریقے سے میدان میں کودنا پڑے گا. ایک بات, یعنی مثال کے طور پر ہمارا برسوں پرانا راشن کا ایک سسٹم کہ ہم مثلا ایک مسجد کے اندر, مثلا میں ابھی ایک مسجد کے اندر تھا کچھ دن پہلے, تو وہاں پہ میں نے پوچھا بھائی راشن کا نظام کیا, انہوں نے کہا کہ ہم 700 فیملیز کو کم و بیش سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا, میں بہت خوش ہوا, 700 بہت بڑا نمبر ہے, 700 فیملیز. کہنے کہ ہاں ہر ایک کو 1000 روپے سے کم کا راشن جا رہا ہوتا ہے. 1000 روپے کا راشن ہے, 10 کلو آٹا کتنے کا آ رہا ہے, پھر 1000 روپے میں کیا آ رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے. کون سے 700 خاندان ہیں جن کو 1000 روپے سے کم میں ہم راشن سپلائی کر پا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ کام ڈھنگ کا کام نہیں ہو رہا ہے, اس کام کے اندر کچھ اور ہو رہا ہے. یعنی بس یہ ہو رہا ہے زندہ رہ پائے. میں نے خیال اب شاید 1000 روپے میں بھی کوئی قصبہ پرسی میں پڑا ہوا آدمی زندہ بھی رہ پائے گا, شاید نہیں رہ پائے. اب میں آپ کو سناتا ہوں, دیکھیں میں کیا جھیل رہا ہوں آج کل. چند دن پہلے ایک لڑکا آیا میرے پاس بدین سے تھوڑا آگے جا کر ایک اور علاقہ ہے, وہاں سے آیا. پوری داستان سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. انتہائی ایماندار لڑکا ہے, انتہائی پرخلوص آدمی ہے, اور دین کے معاملے میں بہت اچھا ہے. یہاں پہ دینی طالب علم بھی تھا وہ کچھ عرصے کے لیے, پھر اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے اپنے علاقے میں واپس چلا گیا. خیر میں ایک دفعہ اس کے علاقے کے نزدیک سے گزرا, یہ مجھے لے کے گیا تھا, تو وہاں پہ میں نے اس کو کچھ پیسے دیے کہ یہ وہاں پہ مسجد بنا لے. ایک علاقے کے اندر بہت مشہور تھا کہ وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے کافی تھے, مسجد نہیں تھی, تو یہ لوگ لکڑی سے کچھ مسجدیں بناتے ہیں. مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ مسجدیں, ان لوگوں کو یہ لوگ یہ اچھی نہیں لگتی ہیں, لوگ پکی مسجد چاہتے ہیں, مجھے وہ لکڑی والی بہت اچھی لگتی ہیں. تو میں نے کہا نہیں وہ لکڑی والی بناؤ, خرچہ بھی کم ہے اور اچھی بھی ہے. بہرحال اس کے لیے ہم نے کچھ پیسے دیے. اس نے مجھ سے کبھی فون کر کے کہا کہ آزا آپ نے پیسے دیے تھے وہ تھوڑے زیادہ تھے, اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اٹھا لوں اس میں سے کچھ. میں نے کہا ہاں ضرورت پڑی تو اٹھا لینا, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ جب میرے پاس آیا, میں آپ کو ساری تفصیل سنا رہا ہوں اس لیے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں, تو میں نے اس کو تقریباً 30,000 روپے مسجد کے لیے دیے تھے. تو میں نے دیکھا اس نے 3,000 اور کچھ روپے اپنی ضرورتوں کے لیے اٹھائے. مجھے بہت غصہ آیا, میں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا. میں نے کہا بندے خدا, میں نے تمہیں پیسے دیتے اس لیے کہ تم 10% اس میں سے اپنی ضرورتوں کے لیے اٹھا لو. کہنے لگا واللہ میں نے ایک دفعہ میں نہیں اٹھائے, جب ضرورت انتہا کو پہنچی تب اٹھائے. میں نے کہا بندے خدا یہ تو اور بھی غلط ہوا ہے, تم نے اس کو اکاؤنٹ سمجھ لیا, بینک سمجھ لیا, جب مرضی آتے یہاں سے اے ٹی ایم سے نکال لیتے ہو. کہنے لگا زہی صاحب جب 2 دن فاقے سے رہا ہوں تب تیسرے دن نکالا ہے, اس سے پہلے نہیں نکالا. حد ہو گئی نا. کہنے کا جب 2 دن پورا خاندان فاقے سے رہا ہے تب تیسرے دن نکالا, اس سے پہلے نہیں نکالا. اب یہ اب کس کو غصہ ہونا چاہیے؟ اب میں سوچ رہا ہوں اس نے میرے کہنے کا تحمل کیسے کیا ہوگا جب میں اس کی چیخ رہا ہوں گا کہ تم نے کیوں نکالا. صحیح غلط ہوا نا, میں نے غلط کیا. پہلے مجھے دیکھنا چاہیے تھا اس کی ضرورت کتنی, اس کے بچے ہیں, اس کے بھائی کے بچے ہیں, اس کا باپ ہے, ماں فوت ہو چکی ہے, یہ سب مل کے ایک جگہ رہتے ہیں. سب ملا کر 11 افراد, بچے بڑے ملا کے بنتے ہیں. ان 11 افراد کا پالنے والا ان کا بھائی ہے جو کراچی میں ایک کارخانے میں کام کرتا ہے 4,000 روپے پہ. میں نے پوچھا یہ 4,000 میں سے گھر کتنا بیچتا ہے؟ کہنے لگا کبھی 2500 بھیجتا ہے, کبھی 2800 بھیجتا ہے. ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ جو کراچی میں رہنے والا ہے یہ 1100-1200 میں یا 1500 میں گزارتا کیسے ہے, یہ کچھ کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے. 2500 وہاں بھیجتا ہے اور 11 کھانے والے. میں نے کہا بندے خدا تیرے پاس کوئی زمین وغیرہ نہیں ہے؟ کہنے کا زمین ہو بھی تو کیا ہے, اس پہ بونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, پیسہ ہی نہیں ہے, بیج خریدنا ہے, کھاد خریدنی ہے, کچھ اور دوائی ڈالنی ہے, کوئی پیسہ ہی نہیں ہے جس میں کام کریں. میں نے کہا مال مویشی کوئی بکریاں نہیں ہیں؟ کہنے لگا بہت وقت پہلے جب ہمارے پاس کچھ پیسے ہوتے تھے تو باپ نے ایک بکری خریدی تھی, ہم نے پال پال کے اس کی 12 بنائی تھی, اب بک بک کے 3 رہ گئی ہیں. یہ ایک فیملی ہے, کیا کریں. بہت عجیب صورتحال ہے. ابھی اگلا بھی حصہ بول ہی دوں. جب میں نے بار مجھ سے کہنے کا میں ماہ رمضان میں جاؤں کہیں تبلیغ کے لیے, میں نے کہا جاؤ, میں نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا ایک علاقے کا نام دیا, وہاں جاؤں گا. میں نے کہا وہ کیا دیں گے؟ کہنے لگا 3,000 روپے دیں گے, جوڑا بھی دیں گے. حد ہو گئی نا کہ وہ اسے کاؤنٹ کر رہا ہے کہ جوڑا بھی دیں گے. اللہ اکبر. شیعہ ارب پتی ہیں, شیعہ کروڑ پتی ہیں, اور شیعہ 4,000 روپے میں 11 افراد کو پال رہے ہیں. انہوں نے لکھا ایک سیاسی جماعت کا کہ یہ شیعہ کو طالبان سے لڑا رہی ہے, جبکہ کراچی میں یہ طالبان ان کے دشمن ہیں اور اپنا دشمن بھی بدنام ہو رہا ہے, بے قصور شیعہ کو بھیٹ چڑھا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ مفصل روشن ڈالیں. چند مہینے مجھے اور زندہ رہنے دو, اس کے اوپر مفصل روشنی مت ڈلواؤ. اشاروں میں بول چکا ہوں, باقی اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہی ہے, what do you say about Talibanization under Karachi? We are receiving such SMS. Is there any reality about that activity? میں نے عرض کر دیا اس سلسلے میں کہ اگر تھریٹ اوریجنل ہے تب بھی ہمیں موو کرنا چاہیے اپنے ڈیفینڈ کے لیے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور اگر اوریجنل نہیں ہے کوئی اور یہ کام کر رہا ہے تب بھی ہمیں اصرار کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اس وقت ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں چاہیں گے. اس وقت ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ, چاہے اس کی سازش کو اور اس کی سیاست کو ہم سمجھ بھی رہے ہوں, ہم براہ راست مقابلہ نہیں چاہیں گے. تو ہمیں کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو جماعت بھی یہ کام کر رہی ہے کہ ہمیں کسی اور سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہے, نہ ہم اس سے لڑیں اور نہ ہم اس سے لڑیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہوشیاری دکھانی پڑے گی. نہ ہم اس سے لڑیں جس سے یہ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نہ ہم اس سے لڑیں جو ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم اس وقت کسی سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہمیں ایک ایسا راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں لڑانا چاہ رہا ہے اس کو بھی, اس سے بھی, اور جس سے ہمیں لڑانے کی دعوت دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں, دونوں کے مقابلے میں اپنا دفاع کریں. دونوں کے مقابلے میں اپنا دفاع کریں. ہمیں اس ہوشیاری سے آگے بڑھنا پڑے گا. فوج کا جنرل بھی کیا امریکہ کے ماتحت ہوتا ہے؟ بظاہر تو یہی لگا ہے. سب سے بڑا جنرل ہمارا مشرف تھا بےچارا, وہ بہت ماتحت رہے. جب بھی مشرف صاحب آئے تھے تو ہم نے نوائے اسلام کے اندر کچھ آرٹیکل لکھے تھے, اور پتہ نہیں اس کا کیا رکھا تھا, کچھ عناوین رکھے تھے, بہرحال شاید آرکائیو میں ہوں گے کہیں پر بھی. اس میں ہم نے ایک بات کے اوپر بہت اصرار کیا تھا کہ مشرف صاحب ایک زمانے میں امریکہ کو دیتے 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 احساس کریں گے کہ اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یا جو دینے کا کہا جا رہا ہے وہ میں دے نہیں سکتا. اس میں ہم نے اصرار کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا مشرف صاحب ایک جگہ پہنچ جائیں گے, جو وہ مانگ رہا ہوگا یہ دے نہیں پائیں گے, یا دینے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں. یہ وہ دن ہوں گے جس دن ان کو ہٹنا ہوگا. صحیح ہے. ابھی میں آپ کو ایک بات کہوں, ضیاء الحق سے زیادہ عقل مندی دکھائی اس آدمی نے. ابھی بھی یہ آدمی بہت ہوشیار تھا. پاکستان کی 60 سالہ سیاست میں اس سے زیادہ ہوشیار آدمی کوئی نہیں آیا تھا. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, ابھی بھی عرض کر رہا ہوں, ہٹتے ہٹتے بھی اس آدمی نے ہوشیاری دکھائی ہے. ضیاء الحق جیسا بیوقوف نہیں تھا جس کا جہاز پھاڑنا پڑا, یہ اس سے پہلے ہٹ گیا اور اپنے لیے بہرحال کچھ سیکیور پوزیشنز لینے کی کوشش کی ہے کہ ہٹتے ہٹتے بھی بہرحال اتنا میرے پاس رہ جائے کہ میری جان کو جو خطرے ہیں, اس کو دو بڑے خطرے ہیں, ایک طالبان سے اور ایک بلوچستان سے. وہ ان دو کو سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑے خطرے ہیں, تو اس نے اس کے مقابلے میں ابھی بھی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی ابھی بھی ہوشیاری دکھا کر گیا ہے اور اس جگہ پہ نہیں گیا جہاں پر اس سے زیادہ برا ہو سکتا تھا. ابھی تھوڑا سا پہلے ہٹ گیا. اگر یہ آدمی تھوڑا سا اور پہلے ہٹتا تو شاید ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ اس آدمی نے غلط کیا. لہٰذا یہ ہٹ گیا, اس نوکے تک آیا تو ابھی لوگوں کو کم سے کم اتنا احساس ہو گیا کہ ہاں کچھ غلط کیا ہے. بہت ہوشیاری دکھائی اس آدمی نے, بہت ہوشیاری دکھائی. تو یہ کہ ماتحت ہوتا ہے, بالکل ماتحت ہوتا ہے, اور زرداری مشرف سے زیادہ تعلقات رکھنے والے ثابت ہوئے. اتنی دیر بعد کیوں, اتنی دیر بعد نہیں, اس سے پہلے بھی تھا. مسلسل یہ نظر آ رہا تھا کہ زرداری صاحب بہت گمبے گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے اندر وہ میں کہتا ہوں ہر آدمی کو کچھ حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. زرداری صاحب نے بڑی بھی قربانی دی ہے, بیوی کی قربانی دی ہے, واقعاً بڑی قربانی ہے. تو انہوں نے بہت بہت لمبی قربانی دینے کے بعد اس منصب کو حاصل کیا ہے. لکھا ہے کہ شیعہ خود بٹے ہوئے ہیں تو جمع کیسے ہوں گے؟ کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہے تو کوئی کسی کو. اب اس کے لیے کیا کریں؟ یہ ہماری قوم پہلی نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہر قوم کے ساتھ یہ زمانہ گزرتا ہے. میں آپ کی خدمت میں دسویں دفعہ کہہ چکا ہوں, ہر قوم کے ساتھ یہ زمانہ گزرتا ہے کہ جس میں وہ بے لیڈر کی ہوتی ہے, بعد میں اس کے اندر آہستہ آہستہ لیڈرشپس بننا شروع ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ یہ دور گزرے گا, ابھی بھی گزرے گا, لیکن جو سختیاں میں اور آپ جھیلیں گے اس دور میں یا جو ہماری قوم جھیلے گی, اس کے نتیجے میں اس قوم کے اندر کچھ عقل اور شعور آنا شروع ہو جائے گا. آپ اس سے مطمئن رہیے کہ اگر قوم کے اندر صلاحیت ہوئی تو لیڈر آنا مشکل نہیں ہوگا. سب سے اہم مشکل کام یہ ہے کہ قوم کے اندر صلاحیت کیسے بننا شروع ہوگی. اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں دو تین پوائنٹس عرض کیے ہیں. اگر اس کے اوپر لمبی مدت کام ہوگا تو اس قوم کو یقیناً اچھے لیڈر بھی نصیب ہوں گے. لکھا سر اٹھانے کا مطلب کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا جائے, اور جنرل کو اپوائنٹ کرنے میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. لگتا ہے دو دوست ایک ہی فکر پہ سوچ رہے ہیں. ہاں ہوتا ہے, ہاتھ ہوتا ہے بریفلی. اور سر اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ سر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزاری جائے, خوف کے عالم میں زندگی نہ گزاری جائے. شہید مدرس پارلیمنٹ میں ممبر تھے رضا خان کے زمانے میں. یہ جو بادشاہ گیا انقلاب سے پہلے, یہ رضا شاہ تھا, اس کا جو باپ تھا وہ رضا خان تھا. رضا خان کفر کے معاملے میں اس سے زیادہ بدماش تھا. وہ کفر کو اتنا زیادہ شدت سے نافذ کرتا تھا کہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں کر پائے گا. بہت شدت کا کافر تھا وہ. تو اس نے پارلیمنٹ میں ایک دفعہ ایک بل بھیجا, اور اس بل کے اندر مثال کے طور پر یہ تھا کہ اگر پارلیمنٹ اسے پاس کر دے تو پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی. پارلیمنٹ پاس کر دے تو پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی. سب لوگوں نے کہا دیکھو بھائی, اگر ہم نے پاس نہیں کیا تو رضا خان ہمیں بہت مارے گا, اور جب وہ مارے گا تو پھر پارلیمنٹ ڈیزالو کر دے گا. اس لیے اچھا یہ ہے کہ ہم خود ہی ڈیزالو کر دیں. بات شہید مدرس پہ آئی. شہید مدرس کھڑے ہوئے, روحانی تھے, امامہ لگاتے تھے, سید بزرگوار, وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے بے وقوفو, اگر مرنا ہی ہے دونوں صورت میں تو سر اٹھا کے مرو, ذلیل ہو کے تو مت مرو. تاریخ کم سے کم یہ تو نہ کہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی موت لکھی, کم سے کم تاریخ یہ کہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی موت نہیں لکھی. بھائی اگر خوف یہی ہے کہ دشمن ہمیں مارنے آ رہا ہے, خوف یہی ہے کہ ہم مرنے والے ہیں, تو کم سے کم عزت سے تو مرو, کم سے کم جنازے تو عزت سے اٹھا لو. کہ دنیا کم سے کم یہ تو دیکھ کے کہے کہ قوم خوف میں نہیں مری, بہادری کے ساتھ مری. ہاں مثال مر گئی لیکن بہادری سے مرے, کم سے کم اتنا تو ہو. تو اب میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, خدا کا نظام عجیب نظام ہے. ہم چونکہ پہلے اسٹیج پہ مانویت پہ اصرار کر رہے ہیں, اور ہمارے سامعین معمولاً مانویت کی اہمیت کو اتنا زیادہ نہیں مان رہے, لیکن اگر وہ مانویت کی اہمیت کو مان لیں, کیونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, تو کہ نہیں معلوم اہل بیت کی برکتوں سے ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے, نہیں معلوم کس طرح ہمارا دشمن نابود ہو سکتا ہے, کس طریقے سے ہم متحد ہو سکتے ہیں, کس طرح اس بے جان قوم کے اندر بڑی جان پڑ سکتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اتنا زیادہ بے جان میں اس قوم کو نہیں سمجھ رہا, میں نہیں سمجھتا. کم سے کم کچھ انڈیکیشنز ایسے ہیں کہ اس میں حوصلہ بننا شروع ہوا ہے اور اس کے حوصلے کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اتنا بے جان میں نہیں سمجھ رہا, اتنا ناؤمید ہرگز میں نہیں. لکھا ہے کہ اگر چند نام لکھے ہیں, یہ لوگ اہل بیت سے منسوب کیے جا رہے ہیں, تو کون یہ بات عام کرے کہ ان کا اہل بیت سے تعلق نہیں ہے؟ کم سے کم ہم تو نہ کریں. یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ٹیم ہے, بھائی یہ ہرگز ہماری ٹیم نہیں ہے. ان کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات میں سے کوئی ایک ذرہ ہے جس کے اوپر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اہل بیت کی تعلیمات میں سے 10%, 5%, 2% ہے جو ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہو. صرف ایک تعلق ہے جو نظر آ رہا ہے, اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. کہیں آئے ظلم کے خلاف کوئی بات کرتے خود ظالم ہے, کہیں آئے معاشرے کے پیسے میں لوگوں کی حمایت میں کچھ بات کریں تو خود وہ ہیں جو پیس رہے ہیں لوگوں کو. تو کچھ بھی نہیں ہے اہل بیت کی تعلیمات میں سے, نہ عبادات میں سے, نہ معنویت میں سے, نہ ان کے عدل و انصاف میں سے, نہ ان کے علم پرہیزگاری میں سے. لکھا ہے شہدا کے حوالے سے, جس کام کا آپ نے مشورہ دیا, میرا خیال ہے کہ ممکن ہے شہدا کی اس طرح سے مدد ان کے خاندان کو ہمارا محتاج اور خود ہم پر ذمہ داری کا بڑھانا ثابت ہو. آیا اس طرح کا کوئی کام ممکن ہے جس سے گزرے شہدا کا خاندان اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے اور نئے شہدا کی مدد کی جا سکے؟ اگر ممکن تھا تو اب تک ہوا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے نہیں کیا. دوسروں پہ اعتراض بعد میں کیجیے گا, سب سے پہلے خود میدان میں کودنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے جس سے شہدا کے افراد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے, کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں. وہ جو شہدا کا فاؤنڈیشن ہے اس میں اس بات کے اوپر اصرار ہے کہ شہدا کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں نہیں ہوا تو کیجیے بسم اللہ. اگر آپ اینٹ کھسکانے کے برابر بھی اس قوم کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کر ڈالیے. یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے کریں. اگر میرے اور آپ کے بس میں کوئی اتنا سا کام ہے وہ اتنا سا کام کر دیں, جو بس میں ہے وہ کر ڈالیں, اور یہ جو اعتراض ہے یہ کیوں نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا اس کو فی الحال چھوڑ دیجئے, جو کر سکتے ہیں وہ کر ڈالیے تاکہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. اور اگر ہم اس سوال کے اوپر رہے ہیں کہ کیوں تو پھر وہ سے مسئلہ حل نہیں ہوا. انہوں نے آخر میں لکھا ہے معذرت سوال کے لیے اور مشورے کے لیے, معذرت نہ کریں, جو کر سکتے ہیں وہ کر گزریں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں. البتہ میں تھوڑا سا ہارش ہو گیا, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں اصل میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اس بات کو کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتراض بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور جب یہ بات آتی ہے بھائی کوئی کام بھی تو کر کے دکھاؤ, تو وہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. کام کیا, کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. تو اب ہمت دکھائیں, کام کرنے کی طرف جائیں, خود سے اگر محلے کی سطح پہ بھی کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ محلے کی سطح پہ کریں, لیکن موومنٹ چاہیے اس وقت. لکھا ہے ملک کے دیگر علاقوں کے بارے میں آپ نے بات کی لیکن کراچی میں جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں ان پر کچھ نہیں کہا. کیا نہیں کہا بھائی, بہت بتا تو دیا. لکھا ہے امریکہ ایرانی سرحد کے قریب ہوائی اڈا بنانا چاہتا ہے, اس میں امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا, وہاں سے کبوتر بھیجے گا, بہت سارے کبوتر جمع کرے گا وہاں سے بھیجے گا, سائز میں بڑے ہوں گے لوہے کے ہوں گے. لکھا ہے سیاسی مشکلات کے کاز اور سمپٹمز آپ نے بتا دیے, آپ نے ان کے اثرات کو کم کرنے کے طریقے بھی بتائے, لیکن اس کی خرابی کو روکنے کے لیے کوئی حل نہیں ہے. حل نہیں, کوئی حل, یعنی پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی حل ہے یا نہیں ہے. ہاں حل ہے, لمبی مدت میں حل ہے. اگر ہم ان باتوں کے اوپر توجہ دیں, لمبی مدت میں قوم ہونے کے ناطے سامنے آئیں گے, وہ قوم طاقتور ہوگی, خرابی کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھے گی. اس وقت جادو کی چھڑی گھمانے کے قابل کوئی حل نہیں ہے. اس وقت ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے وہی ہے جو میں نے تین نکاتی منصوبہ بتایا. اگر اس کے اوپر محنت ہوئی, کام آگے بڑھتا رہا, ریسورسز شیئر ہوتی نہیں, اہل بیت کے ماننے والے ایک دوسرے کو طاقت دیتے رہے, پھر ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ سکیں گے جہاں ظلم کا مقابلہ کرنا ممکن ہوگا, جہاں پر ہم ظالم کا ہاتھ بھی روک پائیں گے, جہاں پر ہم پاکستان کی سطح پر جو مظلوم دوسرے موجود ہیں, وہ جو دوسرے ہیں بےچارے وہ بھی بھوکے ہیں. ایسا نہیں وہ سب ظالم ہیں. مثلا اہل بیت کے ماننے والے 20% ہے, باقی 80% سب ظالم ہیں کیا؟ نہیں, ظالم نہیں ہیں, ان میں بھی مظلوم ہیں بےچارے, ان میں بھی بھوکے پڑے ہیں, ان میں مستصف پڑے ہیں, ان کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں تو ہم زیادہ تر باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں جو اہل بیت سے ماننے والے, ورنہ کیا مثلا ان کے اندر جو بھوکا اس کی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے, اس کی ذمہ داری بھی ہے. جو مظلوم ظلم کی چکی میں وہاں پس رہا ہے وہ بھی ہمارا ساتھی ہے, وہ بھی ہمارا بھائی ہے, لیکن مشکل ہمارے ساتھ یہ کہ ہم خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. تو میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے یا ہمارے نیٹ کے اندر ان کا کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے, لیکن چونکہ خود اس وقت مشکل میں ہیں اور اپنے دوستوں کا کوئی پناہ گاہ نہیں دیکھ رہے, اس لیے اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں, ورنہ ان کی مدد بھی ہونی چاہیے, ان کی معاونت بھی ہونی چاہیے. بعد میں انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے, اچھا ہے, لکھ دیں. اگر زرداری صاحب کی طبی موت ہو جائے تو اس کا کچھ اثر ہوگا, 6 ستمبر سے پہلے ہو جائے تو کہنا. ابھی اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں تو یہ کہوں گا وہ 6 ستمبر سے پہلے ہو جائے تاکہ کوئی اور آدمی ڈھنگ کا آ جائے, شاید کہیں نہیں معلوم کیا بولوں. لکھا ہے آپ خود ان امور کو منظم کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں آتے ہیں؟ جب ہمارے شہر میں جنازے اٹھائے گئے تو آپ کہاں تھے؟ پہلے خود پھر دوسروں کو. جب جنازے اٹھائے گئے تو آپ کے ساتھ تھے, آپ کہاں تھے؟ آپ کے ساتھ تھے. اور جنازے بھی اٹھائیں گے, اور چیزوں کو بھی منظم کرنا ہوگا, جو کرنا چاہیں آئیے سامنے کرتے ہیں, مل کر کرتے ہیں. چلیے میں آپ کو ایک سین سناتا ہوں. مسجد حیدری کا بم دھماکہ, یا مسجد حیدری تھا امام رضا تھا, مسجد حیدری میرا اپنے خیال, امام بارگاہ علی رضا کے سامنے جنازے رکھے تھے, ہم وہاں پہ کھڑے تھے, سامنے سے پولیس نے شیلنگ شروع کی, ادھر سے لوگ آگے بڑھ رہے تھے, سامنے سے پولیس شیلنگ کر رہی تھی. امام بارگاہ علی رضا کے سامنے ایک اہل سنت کی مسجد تھی, ٹھیک ہے, برابر میں جو مسجد ہے اس کے, اور دونوں کے درمیان ہم شیلنگ میں کھڑے تھے. ایک لڑکا آیا سامنے, معلوم شکل سے معلوم تھا وہ کس جماعت کا ہے, ہموں کا نہیں تھا, شکل سے معلوم تھا کہ وہ کس جماعت کا ہے, وہی جو ابھی پھڈے کروا رہی ہے جو کچھ بھی ہے. آیا میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا, میں نے ابا پہنی ہوئی تھی, کہنے لگا آئے علماء شیلنگ کھائیں. کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ بعد میں ہمیں معلوم ہوا اسکیم یہ تھی کہ چند علماء کو سامنے رکھا جائے اور وہ بیچ میں پہنچ جائیں. بعد میں انہوں نے کرنا یہ تھا کہ ادھر سے بھی انہوں نے مارنا تھا اور ادھر سے بھی انہوں نے مارنا تھا اور چند علماء کا صفایا ہونا تھا اس بیچ میں. ابھی بھی خیر ہم تیار ہیں, ہمیں زیادہ جینے کی کوئی بہت زیادہ خواہش نہیں ہے, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو عیاش بن کے ضائع مت کریں, تھوڑا سا محتاط ہو کے استعمال کریں, کیونکہ آپ کی ریسورسز پہلے ہی بہت کم ہو چکی ہیں. تو ذرا سا ہوشیاری دکھائیے, عقل سے کام کر لیجئے. کیا دفاعی لحاظ سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ میں کیا بولوں اس میں کہ کرنی چاہیے نہیں. ابھی بھائی مر رہے ہو, ابھی بھی نہیں کرو گے, کب کرو گے بھائی؟ دفاعی لحاظ سے کرنی چاہیے, لیکن کیا میں کہوں کہ کرنی چاہیے؟ یعنی یہاں پہ اعلان کروں کچھ کہ کرنی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے؟ عجیب سوال. اور مجھے ہاں ایک اور وہ سنا رہا تھا, ایک اور ہمارے دوست عالم وہ اس حالت میں بہت پریشان ہوئے بےچارے, وہ اہل سنت کی مسجد میں چلے گئے. اب ذرا غور سے سنیے گا, ایک تو یہ ہمارے ساتھ ہوا. اچھا جو ہمارے ساتھ ایک دو ہمارے اچھے دوست تھے انہوں نے کہا اس کی کٹائی لگا دیتے ہیں چونکہ یہ اس پارٹی کا ہے اور یہ گند مچانے آ جائے اور یہ آپ کو آگے اس لیے دھکیل رہا ہے تاکہ بعد میں مارے گا. تو میں نے کہا دیکھو بھائی اس کی کٹائی لگانے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ اکیلا نہیں ہوگا, اس کے ساتھ پورا ایک جتھا آیا ہوگا اور اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مارم کٹائی شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہی گروپس ہمارے سیشنز کے اندر گھس کے آتے ہیں, مظاہروں کے اندر گھستے ہیں, جو بدماشی کرنی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کا روک تھام کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی ان کو روک. اچھا یہ تو کرتے ہی کرتے ہیں, کچھ ہمارے بھائی لوگ بھی کرتے ہیں, کچھ ہمارے اپنے بھی کرتے ہیں یہ ڈرامے, جن کا پتا ہے کہ ہمارے بھائی بندے ہیں, یعنی یہ باہر کے نہیں آئے ہیں ہمارے, لیکن ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈرامہ کر کے سمجھتے ہیں اس میں بہت بڑے بن گئے ہم, اور جو ڈرامے کرتے ہیں معمولاً غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں, معمولاً کسی کی ذاتی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, معمولاً لوگوں کے دل میں خوف و راز بٹھاتے ہیں, اپنی دانش میں بڑا کارنامہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت قوم کے مفادات کو بالکل پامال کر رہے ہوتے ہیں. بس ہر جلسے مظاہرے کے اندر دو خطرات ہیں, ایک باہر سے آنے والے جن کا کام ہی بلوا کرنا ہے اور ہمارے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اور دوسرا اپنے ہی دوست احباب جو خود بلوا کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں اور بلوا کرنے کو سمجھتے ہیں قوم کی شان یہی ہے کہ وہ بلوا کرے, ان کو بھی کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. لہٰذا اپنے ہی دو دوستوں میں سے ایک آدمی اس طرح کا ایک بلوا مار رہا تھا, وہ ایک موٹر سائیکل کو آگ لگا رہا تھا, تو ہمارے ایک اور دوست عالم ہے, انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا اس عالم کو. اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے علماء مظاہرے میں کیوں نہیں آتے, آئیں کس کی بے عزتی اٹھانے کو آئیں؟ اس آدمی کے جو باہر کی پارٹی کا آیا تھا اور ہم سے کہہ رہا تھا آئیں علماء شیلنگ کھائیں, یا اپنے دوست کی جس کو روکنے پہ اسی نے تھپڑ مار دیا, کیسے آئیں؟ بہرحال میں سنا رہا تھا کہ وہ جو ہمارے دوست عالم تھے انہوں نے دیکھا بھائی بلوا بہت مچا ہوا ہے اور قسمہ پرسی کا عالم ہے, جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, وہ سنیوں کی مسجد میں چلے گئے. انہوں نے سوچا کہ اس کا لاؤڈ اسپیکر کام کر رہا ہے, اس کے لاؤڈ اسپیکر سے کچھ اناؤنسمنٹ کر لوں. تو وہاں ان کے مولانا صاحب اور دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے, جیسے ہی اندر گھسے وہ لوگ بالکل پرسکون بیٹھے تھے, باہر شیلنگ ہو رہی ہے, پبلک بھاگ رہی ہے ادھر ادھر, ہمارے مولانا صاحب بھی ہانپتے کانپتے بےچارے اندر پہنچے, دکھاؤ بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے تین آدمی. انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہنے لگے آئیے آئیے مولانا صاحب, مولانا صاحب تشریف رکھیے. انہوں نے کہا بھائی مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, آپ کا لاؤڈ اسپیکر ایک منٹ کے لیے استعمال کرنا ہے, یہ لوگوں سے کہنا ہے کہ دیکھو بھائی پولیس کا مقابلہ نہیں کرو, پیچھے ہٹ جاؤ, شیلنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارے جنازے روڈ پہ رہ جائیں گے. کہنے لگے انہوں نے بالکل سکون سے کہا مولانا صاحب بیٹھیے تو صحیح, جلدی کیا ہے, ارے بیٹھیے بیٹھیے. بیٹھ گئے, اب وہ بےچارے قسمسا رہے ہیں کہ بھائی مجھے جلدی اناؤنس کرنا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ذرا جلدی کر لو. اس نے کہنے لگے اس نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے مولانا صاحب پرواہ نہ کریں, جو قوم یتیم ہوتی ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ہم اتنے یتیم ہیں کہ جب ہم مظاہرے میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے عالم کا دفاع نہیں کرنا چاہتے اور اس کو رگڑوا دیتے. اب آپ اتنی یتیمی دکھاؤ گے تو پھر ظاہر مصیبت تو آئے گی, اس کو خیال کرو نا, نہیں کرو گے. اچھا عورتوں کا دینی تعلیم حاصل کرنا, یہ میں نے کھل کے آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ یہ سمجھ لیں جو نہیں آنے والے ہیں وہ بزدل ہیں. نہیں, بعض اوقات ہیں جرات بھی رکھتے ہیں, بے عزتی سے تھوڑا ڈر رہے ہیں, اپنے ہی لوگ بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی بھائی بہن تھے جب ان سے کہا جاتا ہے یہ مت کرو. البتہ کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہوں گے, یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح, سب جو نہیں آ رہے وہ سب صحیح نہیں آ رہے, نہیں, بہت سارے نہیں آ رہے وہ غلط نہیں آتے, کیوں نہیں آتے, آنا چاہیے, لیکن یہ مسائل بھی ہیں, ان پہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے. عورتوں کا دینی سیاست حاصل کرنا، دینی تعلیم حاصل کرنا اور سیاست کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ اپنے معاشرے کو کس حد تک فائدہ دے سکتا ہے؟ بہت فائدہ دے گا. دینی تعلیم حاصل کرنا واجب ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اور رسول خدا نے جو فرمایا کہ من اصبح ولم یحتم بامور المسلم فلیس بمسلم، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، عورتوں کو بھی باخبر رہنے کی ضرورت ہے. نواز شریف نے حکومت کی حمایت چھوڑ کر اچھا کیا؟ کوشچن مارک. یعنی کیا اچھا کیا؟ کیا اس کی وجہ یہ کہ وہ امریکہ سے بے خوف ہیں؟ نہیں، وہ امریکہ سے بے خوف نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک اندھا ریوڑیاں بانٹ رہا ہے اور ایک ہی کو دیے جا رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی تو کچھ دو، اور اسے کچھ ملتا نہیں ہے. تو آخر میں وہ یہی کہے گا کہ بھائی یہ ریوڑیاں غلط بڑھ رہی ہیں، اگر اس کو بھی دو ریوڑیاں مل جاتی ہیں تو یہ بیچارہ بھی خوش ہو جاتا. کس طرح کسی وائٹ کالر کی امداد کی جائے، وہ تو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہاں، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہ رکھا جائے کہ جو بھی سسٹم ہو اس کے اندر مدد کا پہلو نظر نہ آئے، مشارکت کا پہلو نظر آئے، شرکت کا پہلو نظر آئے. ہم نے ایک اسکیم بنانے کی کوشش کی ہے. جب میں کہتا ہوں اسکیم بنائی تو شرمندگی ہوتی ہے دو باتوں سے. اب کیوں بنائی ہے اور ہم کتنے لیول پہ بنا لیں گے؟ 25,000 خاندان تو وہ ہیں جن کو نیٹ امداد ہونی چاہیے، باقی ہر ایک کو امداد ہونی چاہیے، ظاہر سب کی حالت خراب ہے. لیکن بار بار کوشش کریں کوئی ایسی اسکیم بن جائے چھوٹی موٹی جس کے اندر کسی حد تک مشارکت کا عنوان آ جائے، شرکت کا عنوان آ جائے اور لوگوں کو ریلیف مل جائے. اور کوشش کر رہے ہیں ذرا سی پائیدار ہو چل نکلے. کچھ دوستوں نے ہمت باندھی ہے، انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑی مصیبت آئے وہ اسکیم لانچ ہو جائے اور لوگوں کو مدد مل جائے. کہیں وقت سے زیادہ بولنا، وقت سے پہلے بولنا اچھا نہیں ہوتا، اور کوئی چیز اس سے پہلے کہ سامنے آئے عمل میں اس کے اوپر بہت زیادہ بولنا بھی اچھا نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا وقت دیجیے کہ کچھ عمل میں آ جائے سامنے، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کر دیں. انہوں نے لکھا کہ آپ نے یہ سب بتایا، بٹ ڈونٹ یو تھنک دیٹ وی شوڈ گیٹ پولیٹیکل آنسرز؟ ہاں، پتا نہیں اگر وہی کہنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل آنسرز ہمیں ملنے چاہیے. اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں عملی سیاست کے اندر ہمیں جواب ملنا چاہیے، تو عملی سیاست میں جب تک ہمارے پاس کوئی مضبوط پلاننگ نہ ہو، مضبوط کوئی ہمارا طریقہ کار نہ ہو، پلیٹ فارم نہ ہو، ہم اس وقت تک عملی سیاست میں جواب نہیں دے پائیں گے. اور اگر یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی جواب ملنے چاہیے، یعنی ہمیں ایسے بولنا چاہیے کہ جس میں سب چیزیں کلیئر نہ ہوں، کچھ کچھ چھپا ہوپا بھی رہ جائے، جس طرح ہم سب کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید میرے خیال میں ان کی بات صحیح ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں اشارے سمجھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور سب لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بات بالکل دو اور دو چار کھول کے کی جائے. سیاست کی تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سیاست وہ ہے جس میں نہ کوئی وائٹ ہوتا ہے نہ کوئی بلیک ہوتا ہے، ہمیشہ گرے ہوتا ہے. لیکن گرے رکھنے کے نتیجے میں لوگ سمجھ نہیں پاتے، تو ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ وائٹ اور بلیک کرنا شروع کر دیں، جو سیاست نہیں ہے. یہ دنیا کی رائج سیاست نہیں ہے کہ اتنا وائٹ اور بلیک کر کے بولا جائے، لیکن مجبوری ہے. اس سے کم پر گزارا نہیں ہو پا رہا. بھارت، آپ نے سماعت فرمایا. آج کا سیشن کافی لمبا ہو گیا، اتنا زیادہ طولانی کرنے کا اس کو ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ حالات تھوڑے سے زیادہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور اس وقت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ پیش کریں، اس لیے اس سیشن کو اتنا زیادہ لمبا کر لیا گیا. جو آپ سے آرائز پیش کیے گئے ہیں، تین حصوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا پلان، اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ. معنویت کے اوپر اصرار کریں. اگر یہ زمانہ غیبت کبریٰ کا آخری زمانہ ہے تو یہاں پر معنویت کی ضرورت بہت شدید ہوگی، اس کے بغیر ہم کوئی جنگ نہیں جیت پائیں گے. بھرپور اصرار کیجئے اپنی معنویت پر، اور سب کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ. وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا سب سے زیادہ کیجئے، یہ مشکل کا اصلی حل ہے، اور مشکل کا کوئی حل نہیں ہے. وقت کے امام کی تشریف آوری میں تعجیل کے اوپر بھرپور دعا کیجئے، اس کے اوپر بھرپور اصرار کیجئے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص، تمام ان افراد کے لیے جو مختلف انسانوں کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان، پارا چنار، کوئٹہ اور مختلف جگہوں پہ شہید ہوئے، تمام علماء کرام اور بالاخص وہ رفا علماء جو پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے. بسم درود بھیجیں محمد و آل محمد.